أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. درود پڑھیے محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرج.
شہداء ثانیہ کراچی و دیگر شہداء تشیع سرزمین پاکستان میں، خصوصاً کوئٹہ و ہنگو و دیگر مقامات پر، ان کی شہادت تمام ملت اسلامیہ و تمام پیروان امامت و ولایت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ان شہداء کو شہداء اسلام و شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. تعظیم و تکریم شہداء، قرآن مجید نے خداوند تبارک و تعالی کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ شہید زندہ ہے. وہ لوگ جو شہید کو مردہ گمان کرتے ہیں، و بعض منافقین جو شہید کو یوں سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک غلط انتخاب کیا ہے اپنی زندگی کا، جس راہ میں مارا گیا ہے، اس سوچ کے مقابلے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے شہداء کا دفاع کیا ہے، شہداء کی تعظیم کی ہے، و شہداء کی تکریم خداوند تبارک و تعالیٰ نے انجام دی ہے، اور اس سوچ کو غلط قرار دیا ہے جو شہداء کے بارے میں منافقانہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ شہید اگر ہماری بات سنتا اور نہ جاتا اس مارکے کے اندر، اس راہ پر جیسے اسے مار دیا گیا ہے، وہ زندہ ہوتا. خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ شہید مارکے بھی زندہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں مار دیے گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں. پاکستان میں تقریباً 3 دہائیوں سے تسلسل کے ساتھ تشیع کا قتل عام جاری ہے، اور اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا ہے، اور خصوصاً تازہ ترین صورتحال جو ان شہادتوں کے بعد یا شہادتوں کے دوران پیش آ رہی ہے، اس کو جاننا و سمجھنا ضروری ہے کہ ایک طرف سے تشیع کا قتل عام ہے، یہ المناک شہادتیں ہیں، اور اس سے زیادہ افسوسناک صورت وہ ہے جو ان شہادتوں کے اثنا میں پیش آ رہی ہے، اور جس سمت میں ملت تشیع کا رخ موڑا جا رہا ہے. دشمنان تشیع و دشمنان اسلام بخوبی متوجہ ہیں کہ انقلاب اسلامی کے بعد تشیع اسلام کی طاقت کا مظہر بن گیا ہے. اسلام کا پرچم اعلی کلمۃ اللہ تشیع کے ہاتھوں سے انجام پایا ہے. جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کلمۃ اللہ العلیہ وکلمت الذین کفروا ہی السفلی، کلمہ خدا بلند ہے، سر بلند ہے، و تفکر کفار سرنگون ہے۔ اس کلمی کی شان یہی ہے کہ یہ ہمیشہ سر بلند رہے، کلمۃ اللہ ہمیشہ سر بلند رہے۔ انبیاء کرام کی معموریت رسالت کی یہ ہے کہ وہ کلمۃ اللہ کو بلند رکھیں، اعلیٰ کلمۃ اللہ۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قیام کو یہی فرماتے تھے کہ یہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے ہے، کلمہ خدا کو سر بلند رکھنے کے لیے ہے، نظام خدا، نام خدا، راہ خدا کو سر بلند رکھنے کے لیے ہے۔ اور یہ سر بلندی اس عصر میں صدیوں بعد تشیع کے ہاتھوں و امام راحل کی قیادت و امامت میں نصیب ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی سر بلندی، اسلام کی سر بلندی، اور ظاہر ہے کہ کلمۃ الذین کفروا ہی السفلی، جن کا تفکر سفلی و سفلی تفکر تھا و پست و گھٹیا، انہیں ہرگز قبول نہیں ہیں اعلیٰ کلمۃ اللہ، سربلندی اسلام کی و مسلمین کی۔ جو اسلام و مسلمین کی شکست کے درپے ہیں، ان کی پستی کے اور ان کی ذلت و رسوائی کے اور پسماندگی کے درپے ہیں، جن کا ہدف و منشور مسلمانوں کی تحقیر و حقارت ہے، وہ ہرگز اس سربلندی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ یہ سربلندی اسلام و مسلمین کی تشیع کے ذریعے سے عمل میں آئی ہے، کہ جس کی طرف متاسفانہ شیعہ کی بھی بھرپور توجہ نہیں ہے، وغیر شیعہ بدرجہ اولا اس نقطے سے غافل ہیں، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ علماء تشیع بھی اس اعزاز کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے صدیوں کے بعد پرچم اسلام کو سربلندی تشیع کے ذریعے سے عطا کی ہے۔ جو چیز قابل فخر ہونی چاہیے تھی اور جس کے ذریعے سے سب کے سر بلند ہونے چاہیے تھے، اسی سے دور رہے اور دوری کی وجہ سے اس کے مقابلے میں باز آ گئے ہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ دشمنان دین تشیع کے بارے میں اس وقت جو غضب و غصہ و کینہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، نہ اسے چھپا رہے ہیں اور نہ وہ چھپ سکتا ہے۔ یہ کینہ دشمنان دین کا و دشمنان اسلام کا، جو سارا سمٹ کر تاریخی کینہ ان کا تشیع کے خلاف ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور تشیع کے خلاف بھی نہ اس وجہ سے کہ تشیع رسومات کون سی انجام دیتا ہے، تشیع کے مخالفین میں ایک گروہ وہ ہے جس کو تشیع کی رسمیں اچھی نہیں لگتی، شیعہ مختلف جگہوں پر جو رسومات انجام دیتے ہیں صرف ان رسومات کے مخالف ہیں۔ جس طرح اسلام کے بعض فرقوں کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ان رسموں کو بدعت کہتے ہیں، عزاداری، ماتم اور ان کے اندر ہونے والے اعمال انہیں قبول نہیں کرتے، نہ وہ نظریہ تشیع سے آشنا ہیں، نہ انہوں نے پڑھا ہے، نہ انہیں بتایا گیا ہے، چونکہ انہوں نے جو تشیع کا چہرہ دیکھا ہے وہ رسومات دیکھی ہیں اور رسومات ہی کے مخالف ہیں، اور ان کا تقاضا و توقع تشیع سے یہ ہے کہ یہ رسومات چھوڑ دیں۔ مثلا پاکستان میں ایسے گروہ موجود ہیں، ایسے فرقے موجود ہیں جو صرف رسومات پر حساسیت رکھتے ہیں، اور ان کا سارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ رسومات محدود کر دی جائیں، بند کر دی جائیں۔ لیکن امریکہ کی دشمنی تشیع کے ساتھ وہ رسوماتی دشمنی نہیں ہے، ان فرقہ پرست و فرقہ وارانہ گروہوں والی دشمنی نہیں ہے۔ امریکہ کی دشمنی و دشمنان اسلام کی دشمنی بہت عمیق و گہری دشمنی ہے، وہ در حقیقت کسی اور بنیاد پر تشیع کے دشمن ہیں۔ وہ اس بنیاد پر تشیع کے دشمن ہیں کہ ایک مٹا ہوا، دبا ہوا مذہب یعنی دین، جس پر مکمل طور پر استعماری زمانے میں، استعماری دور میں غلبہ پایا جا چکا تھا عرب ممالک کے اوپر اور مسلمان قوموں کے اوپر، تشیع نے آ کر دوبارہ سے اس دبے ہوئے دین کو پھر زندہ کر دیا ہے۔ سوئی ہوئی ملت کو پھر بیدار کر دیا ہے، اور جو کچھ فراموش کروایا جا چکا تھا مسلمانوں سے، وہ پھر انہیں یاد دلا دیا ہے، پھر سبق انہیں پڑھا دیا ہے۔ لہذا امریکہ و امریکی گروہ، شیطانی گروہ کی دشمنی تشیعوں کے ساتھ، وہ ان دشمنوں کی طرح نہیں ہیں جو رسومات کی وجہ سے یا بعض اختلافات کی وجہ سے تشیعوں کے دشمن ہیں۔ یہ بہت گہری دشمنی ہے، یہ کینہ بہت گہرا کینہ ہے۔ در حقیقت ان شیطانی طاقتوں نے گزشتہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ لگا کر جس پرچم کو بلند کیا تھا، ایک پرچم کو سرنگون کیا تھا اور ایک پرچم کو بلند کیا تھا، تشیعوں نے وخصوصاً امام راحل کی قیادت میں انقلاب اسلامی نے وہ لہراتا پرچم نیچے گرا دیا اور گرا ہوا پرچم اٹھا کے لہرا دیا دنیا کے اوپر۔ یعنی اسلام کا پرچم، اللہ کا پرچم، الہی پرچم سربلند کر دیا، سرفراز کر دیا، اور کفر کا پرچم گرا دیا۔ قرآن مجید کی آیت پر، اس وظیفہ پر، اس الہی فریضے پر امام خمینی نے عمل کیا ہے۔ امام خمینی فقط ایک کتابی فقیہ نہیں ہے، امام خمینی فقط ایک درسی فقیہ نہیں ہے، امام خمینی نے جو کچھ انجام دیا ہے صدیاں جائیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارے استاد بزرگوار کے بقول ان کا فرمانا تھا کہ 200 سال بعد شاید دنیا کو سمجھ آئے خمینی کیا ہے۔ ما خمینی و ما ادراک ما خمینی، تمہیں کیا معلوم کہ خمینی کیا ہے؟ ہم ان کو ایک درسی فقیہ سمجھتے ہیں، نہ عزیز من، امام خمینی نے صدیوں سے جھکا ہوا پرچم سر بلند کیا ہے اور صدیوں سے سربلند پرچم کو سرنگون کیا ہے۔ وہی جو قرآن چاہتا تھا، کلمۃ اللہ ہی العلیا و کلمۃ الذین کفروا ہی السفلا، کس کے ہاتھوں کلمہ کفر و پرچم کفر سرنگون ہوا ہے اور کس کے ہاتھوں پرچم دین و پرچم اسلام سربلند ہوا ہے؟ یہ درد تھا در حقیقت ان کو کہ ہم نے ہر قسم کے حربے آزما کر و استعمال کر کے جس نظام کو برپا کیا تھا وہ اسلام کے ہاتھوں و تشیعوں کے ہاتھوں سرنگون ہوا ہے۔ یہ کینہ اس نے نکالنا ہے، اس کا انتقام لینا ہے۔ اس نے انتقام لینے کے لیے تشیعوں کی طاقت کو توڑنا تاکہ اس ذریعے سے اسلام کی طاقت کو توڑا جائے، اسلامی قوت کا مرکز ختم کیا جائے۔ یہ بہت ہی واضح مطلب بعض سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں یا دماغ میں ایسا خلل آ جاتا ہے، بعض اوقات واضحات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور وہ خلل آج موجود ہے، وہ کنفیوژن آج موجود ہے کہ اتنا واضح مطلب نہیں سمجھنے سے قاصر ہیں بعض لوگ کہ یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں، اور اس عالمی پلان کا حصہ مختلف ممالک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اسلام کی طاقت کا بنیادی رکن منہدم کرنے کے لیے یہ سب کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ اسلام کی طاقت کا اصلی رکن تشیع ہے آج، اور تشیع کا بنیادی رکن نظام ولایت ہے، نظام ولایت تشیع کی قوت کا دار و مدار ہے، اور نظام ولایت کا جو قطب ہے، نظام ولایت کا محور رہبری ہے، جو آج الحمدللہ استوار و پائیدار استقامت کے ساتھ میدان کے اندر موجود ہے تمام دشمنان دین کے مقابلے میں۔ امام خمینی نے للکار کے کہا تھا، للکارنا، کس کو للکارنا؟ توجہ فرمائیں، امام خمینی نے آ کر کایا پلٹی ہے۔ امام خمینی نے آ کر اس دشمن کو للکارا ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی مسلمان جھک کے نام لیتے تھے، جس کے پاؤں پکڑتے تھے، اس کو امام نے آ کر للکارا ہے۔ یہ للکار امام نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگر دشمنان دین ہمارے دین کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، ہم ان کی پوری دنیا کے مقابلے میں آ جائیں گے، اگر وہ ہمارے دین کے مقابلے میں آئے، ہم ان کی پوری دنیا کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ اور ایسا کیا امام نے، امام نے للکارا آ کر ان کو، اور ان کی طاقت کو نابود کیا جو انہوں نے شیطانی طاقت کا اپنا ایک تسلط قائم کیا ہوا تھا دنیا کے اوپر، اور اس کے بجائے اسلام کا پرچم لہرایا. دشمن بابصیرت تر نکلا ہے بعض دوستوں سے، بعض مسلمانوں سے، بعض نام نہاد ایسے لوگوں سے جو دعویٰ رکھتے ہیں مسلمان ہونے کا، دعویٰ رکھتے ہیں عالم اسلام ہونے کا، ان سے زیادہ دشمن زیادہ بابصیرت نکلا ہے. یعنی اس نے تشیع کی طاقت کا اندازہ لگا لیا ہے، اس نے اسلام کی اصل طاقت کا اندازہ لگا دیا کہ اسلام کی اصل طاقت تشیع کے اندر ہے، وہ تشیع کی طاقت ولایت کے اندر ہے، وہ ولایت کی طاقت کا دار و مدار سارا رہبری کے اوپر ہے. اس لیے اس رکن و اس قطب کی طرف ساری یلغار متوجہ ہے کہ اس کو توڑا جائے. اس کے لیے ایک عالمی منصوبہ وسیع بنایا گیا ہے جو عرصے سے اشارہ ہو رہا تھا. یاد ہوگا بعض دوستوں کو جن کا حافظہ تھوڑا سا کام کرتا ہے، قوی ہے، کہ جب ویکی لیکس نے ایک اطلاعاتی بمبارمنٹ کی تھی، اس وقت یہی نام رکھا تھا کہ یہ ایک معلوماتی و اطلاعاتی بمبارمنٹ ہے، وہ انکشافات نہیں تھے، وہ بمبارمنٹ تھی، کہ 2.5 لاکھ سیکرٹس، 2.5 لاکھ راز دنیا کی ٹاپ کلاس سیکرٹ ایجنسی کے، سی آئی اے کے 2.5 لاکھ راز اور ٹاپ سیکرٹ راز وہ نکال کر دنیا کے سامنے انہوں نے برملا کیے، اور اس عنوان سے گفتگو کی تھی ہم نے، فتنہ آخر الزمان کے عنوان سے 10 روزہ گفتگو کی تھی، اور بتایا تھا کہ یہ ایک شیطانی سنیریو کا ایک نیا مرحلہ ہے، ایک نیا فیز شروع ہوا ہے اس کا. اور وہیں اشارہ کیا تھا، آج سے شاید 2 سال قبل کی بات ہے، اس وقت اشارہ کیا تھا فتنہ آخر الزمان کے عنوان سے، کہ جو کچھ نہج البلاغہ میں و قرآن میں و تعلیمات دین میں و خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تعلیمات نورانی میں جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا، نشاندہی کی تھی کہ ایک ایسا فتنہ میری امت پر آنے والا ہے جس کے یہ یہ علامتیں ہیں، وہ فتنہ جاری ہے، مدت سے جاری ہے. اس فتنے کا ایک نیا مرحلہ تھا جو ویکی لیکس کی بمبارمنٹ سے شروع ہوا ہے. 2.5 لاکھ سیکرٹس انہوں نے اناؤنس کیے. وہیں پر اشارہ ہوا تھا کہ اس فتنے کا محور دنیا اسلام ہے، وہ دنیا اسلام کا محور عالم تشیع ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، باور کر لیں کہ یہ خود فریبی نہیں ہے، یہ کوئی توہم نہیں ہے کہ آج اسلام کی ساری طاقت سمٹ کر تشیع کے اندر جمع ہو گئی ہے، اور تشیع کی ساری طاقت آ کر نظام ولایت میں سمٹ گئی ہے، وہ نظام ولایت کی ساری طاقت در حقیقت رہبری کے اندر منسجم ہے. لہذا دشمن بابصیرت تر نکلا ہے، اس نے جلدی بھانپ لیا کہ اسلام کی طاقت کا بنیادی رکن یا راز وہ سرچشمہ کہاں ہے. لہذا اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اس سرچشمے کو اس نے نشانہ بنایا اور اس کے خلاف ایک منصوبہ بنایا. اس منصوبے میں اشارہ کیا تھا کہ جو بھی دشمن دین کی طرف سے منصوبہ بنے گا وہ جہاں بھی شروع ہو، مشرق وسطی میں شروع ہو، مشرق بعید میں شروع ہو، مشرق قریب میں شروع ہو، مغرب میں شروع ہو، قطب میں شروع ہو، خط استوا پہ شروع ہو، جہاں بھی شروع ہو، خواہ وہ مریخ و چاند پہ شروع ہو، بالآخر وہ لوٹ کر آ جائے گا اسلام کی طرف، اور اسلام کی طاقت یعنی تشیع کی طرف، یعنی اصل زد تشیع پہ پڑے گی. اور ظاہر ہے کہ تشیع کو ہوشیاری کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، تشیع کو ایسی قیادت و رہبری کی ضرورت ہے جو وقت سے پہلے ان فتنوں کو بھانپ لے اور وقت سے پہلے ان فتنوں کی طرف متوجہ کرے لوگوں کو، کہ الحمدللہ آج ایسی رہبری خدا نے ہمیں عطا کی ہے رہبر معظم کی صورت میں، جو وقت سے پہلے، کچھ ایسے لوگ ہیں فتنہ برپا بھی ہو جائے پھر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا ہوا ہے، پاکستان میں قتل عام ہو بھی جائے تو بھی تجزیہ کرنے سے عاجز ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ نے ہمیں وہ رہبری عطا کی ہے جو وقت سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ. تشیع کو بیداری کی ضرورت ہے تاکہ اس عالمی فتنے میں نہ صرف اپنے آپ کو بچائے، اس وقت تشیع کی ذمہ داری عالم اسلام کو بچانا ہے.
امام خمینی نے جو تشیع کا پرچم بلند کیا اسلام کا جہاں پہنچا دیا ہے، تشیع کا فریضہ صرف اپنا ایک رسم بچانا نہیں ہے آج، تشیع کا فریضہ اپنی مسجد و امام بارگاہ بچانا نہیں ہے فقط آج، آج تشیع کا اصلی فریضہ صرف اپنی شخصیت بچانا نہیں ہے بلکہ تشیع کا اصلی فریضہ پورا اسلام بچانا و دنیا اسلام کو بچانا ہے، یہ تشیع کا اصلی فریضہ ہے۔ اس لیے ہوشیاری کی اور بیداری کی ضرورت تھی، وہ بیداری جو نہیں پیدا نہیں کی گئی۔ اس منصوبہ شیطانی کو اگر نظر کریں تو اسی کا حصہ ایک جو عراق کے اندر عملی ہو رہا ہے، اسی کا ایک حصہ لبنان میں ہے، اسی کا ایک حصہ پاکستان میں ہے، اسی کے سنیریو کے مختلف حصے ہیں جو مختلف سرزمینوں کے اوپر عملی ہو رہے ہیں۔ لیکن اہم ترین ایک اس سنیریو کا اور اس قصے کا حصہ پاکستان ہے، جو عرصے سے شروع ہے، مدت سے شروع ہے۔ اہل پاکستان و تشیع پاکستان، تشیع کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، یعنی اسلام کی بہت بڑی طاقت ہے۔ میں اگر لفظ تشیع استعمال کر رہا ہوں تو کوئی بھی نہ شیعہ نہ سنی اس کو فرقہ وارانہ اصطلاح نہ سمجھے، تشیع ہماری زبان سے جب نکلے تو تشیع سے مراد یعنی اسلام کی طاقت، تشیع کا یہ معنی کریں آپ اس گفتگو کے تناظر میں، یعنی دین کی طاقت، ولایت یعنی تشیع کی طاقت، و رہبری یعنی ولایت کی طاقت۔ یہ جو سرچشمہ ہے قوت اسلام کا تشیع، اس کے خلاف اس لیے منصوبہ بنایا گیا تاکہ اصل ضرب اسلام کے اوپر وارد کی جائے، اور وہی عربی اسلام، عربی اسلام سے مراد یعنی موجودہ عربی حکمرانوں کا اسلام، عربی حکومتوں کا اسلام، آل سعود اور دیگر عرب شیوخ جو مختلف ممالک میں مسلط ہیں، وہ مختلف مقامات پر اسلام کی ثروت پر قبضہ کیے ہوئے دشمنوں کی خدمت میں مشغول ہیں، وہ بنام اسلام آ گیا ہے، جس کے اندر ابھی انہوں نے تھوڑا سا تبدیلی کر کے ترک اسلام کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے، تاکہ تشیع کی، اسلام کی اصلی طاقت یعنی تشیع، اس کو پیچھے کر کے اس کی جگہ پر عرب ترک ایک مشترکہ کھڑا کریں سامنے یہ ڈمی، اور اس کے گرد تو پوری اسلامی دنیا کو جمع کر دیں، اس کے گرد ساری اسلامی دنیا جمع ہو جائے۔ اس لیے کہ آل سعود نے جو نقشہ پیش کیا ہے وہ طالبان و خوارج قسم کے مسلمانوں کے لیے تو قابل قبول ہے، جو خوارج کی طرح ہیں، جو طالبان ہیں، طالبانی ذہنیت و طالبانی کھوپڑی و خوارج جیسی کھوپڑی کے لیے تو قابل قبول ہے آل سعود کا ماڈل، لیکن جو روشن فکر معاب مسلمان ہیں، اپنے آپ کو انٹلیکچولز کہتے ہیں، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے خوارج اور طالبانی چہرہ، ان کے لیے ترک چہرہ ساتھ شامل کرنا ضروری تھا۔ یعنی درحقیقت دونوں کو ملایا گیا ہے، چونکہ مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک طالبانی طرز کے مسلمان ہیں اور دوسرے وہ پرویز مشرف طرز کے مسلمان ہیں، ان دونوں کے لیے ملا کر ایک نمونہ تیار کیا گیا، ترک عرب اسلام و ترک عرب اسلام ملا کر، تاکہ دونوں طبقوں کے لیے قابل قبول ہو جائے، انٹلیکچولز بھی اس کو مان لیں ترک کی وجہ سے، ترکی کی وجہ سے، اور خوارج بھی اس کو مان لیں طالبانی چہرے یا آل سعود کے چہرے کی وجہ سے۔ تشیع کو محور ہٹا کر، تشیع کے محور سے ہٹا کر عالم اسلام کو وہ کھڑا کر دیا جائے فقط اس ترک عرب ماڈل کے گرد۔ اس لیے تشیع کی کمر توڑنا اصلی ہدف ہے، اصلی منصوبہ ہے، اور تشیع کی کمر توڑنا نہ رسوماتی تشیع، توجہ فرمائیں، رسومات کے مخالف گروہ ہیں اور شدت سے دشمن ہیں، مخالف ہیں، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو تشیع کے اس وجہ سے مخالف ہیں، چونکہ تشیع کے اندر ایسی رسمیں ہیں جو انہیں قبول نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں ہیں یہ مخالف گروہ۔ مثلا اس وقت لشکر جنگوی یا دیگر دہشت گرد گروپ اس طرح کے، یہ وہ گروپ نہیں ہیں جو رسومات کی وجہ سے، جن کو اعتراض تشیع کے مثلا عقائد پر اعتراض ہو، تشیع کے فقہ پر اعتراض ہو، تشیع کی رسموں پر اعتراض ہو، شیعوں کے رسومات پر اعتراض ہو، یہ وہ گروہ نہیں ہیں۔ وہ گروہ موجود ہے، وہ بھی موجود ہیں پاکستان میں، جن کو شیعہ کے ہاتھ کھولنے پر اعتراض ہے، اذان میں علی ولی اللہ کہنے پر ان کو اعتراض ہے، ماتم و عزاداری پر اعتراض ہے، کالے کپڑے پہننے پر اعتراض ہے، مجلس پڑھنے پر اعتراض ہے، رونے پر اعتراض ہے، گریا پر اعتراض ہے۔ خوب، یہ معترض منحصر نہیں ہے لشکر جھنگوی کے اندر، یہ معترض تمام فرقوں کے اندر موجود ہیں، سب کے اندر، بریلوی بھی ہیں اور اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ یہی شیخ الاسلام، اس نے تقریباً جیسا سنا ہے ہم نے کہ 70 گھنٹے گفتگو کی ہے کہ تشیع کو معاذ اللہ کافر ثابت کیا ہے اس نے ٹی وی چینل کے اوپر، جس میں یہی شیعہ عقیدتے کے اوپر حملہ کیا، شیعہ فقہ کے اوپر حملہ کیا، شیعہ رسموں کے اوپر حملہ کیا، شیعہ اعمال کے اوپر حملہ کر کے اس شیخ الاسلام نے 70 گھنٹے ٹی وی چینل کے اوپر گفتگو کر کے ثابت کیا، اس نے نہج البلاغہ کو اس نے توہین کی، تحقیر کی، مؤلف نہج البلاغہ سید رضی، بہت گستاخی کی ان کی بارگاہ میں، سید رضی و سید مرتضیٰ علم الہدا، سید مرتضیٰ کی بارگاہ میں، دونوں بھائیوں کی، خوب انہوں نے بہت زیادہ گستاخی کی ان کے بارگاہ میں، لیکن آج وہی تشیع کا رہنما بن بیٹھے ہیں، شیعہ نجات دہندہ بن کر حسینی مشن لے کر اور کربلا برپا کر رہے ہیں ادھر آ کر۔ غرض یہ کہ اس شعبے کے مخالف و معترض بہت سارے ہیں، یہ فرقہ وارانہ سوچ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، کہ ایک مذہب کی تعلیمات پر دوسرا مذہب معترض ہو، یا ایک مذہب کے طور طریقے پر دوسرے مذہب کے پیروکار اگر معترض ہوں اور یہ جھگڑا بن جائے، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ لیکن جو قتل عام تشیع کا ہو رہا ہے اس وقت، وہ اس تناظر میں نہیں ہو رہا، یہ معترضین پہلے بھی تھے، ابھی بھی موجود ہیں اور یہ رہیں گے، ظاہر ہے ہر فرقے کا اپنا طور طریقہ ہے، ایک اپنے سلسلے کو ترویج کرتا ہے، دوسرا اپنے سلسلے کو ترویج کرتا ہے، اور اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ان لوگوں کی غلط فہمیاں دور کی جائیں، قریب قربتیں ہوں، جو انہیں یک طرفہ چہرہ تشیع کا بیان کیا گیا ہے اسے، ان غلط فہمیوں سے باہر لانے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کے مختلف فرقوں کے اندر جو غلط فہمیاں تشیع کے بارے میں پھیلا دی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ خود شیعہ کے اندر بعض ایسے اعمال و بعض ایسی حرکتیں جو خود مذہب تشیع بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، مذہب تشیع بھی قبول نہیں کرتا، وہ بھی ختم ہونی چاہیے، یا ان کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے کہ کچھ امور لوگ بعض ایسے انجام دیتے ہیں جو نہیں، خود تشیع اجازت نہیں دیتا۔ مثلا رہبر معظم نے فتویٰ دیا گزشتہ سال، ظاہر آیا منظر عام پر، کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا اور فرقہ وارانہ باتیں کرنا یہ شرعاً حرام قرار دیا۔ خوب ظاہر ہے کہ ایک مذہب کی تشیع، مذہب کی اتھارٹی جب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ممنوع کام ہے، شیعہ مذہب بھی اجازت نہیں دیتا دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنے کی، یہ ممنوع چیزیں ہیں، اس کو کوئی بھی تشیع کے نام پر انجام نہیں دے، جو بھی تشیع کے نام پر اس کو انجام دے رہا ہے وہ تشیع کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، یعنی جو بھی تفرقہ انگیز باتیں کرتا ہے، نفرت انگیز باتیں کرتا ہے، خود شیعہ بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تشیع کے اندر بھی ایسی حرکتیں یا ایسے افکار موجود ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہیں، یہ غلط فہمی خود شیعہ کی بھی دور ہونی چاہیے اور شیعہ کے بارے میں دوسروں کی غلط فہمی بھی دور ہونی چاہیے، تاکہ یہ فرقہ وارانہ ماحول ختم ہو۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرقہ وارانہ اختلاف کا ماحول، میدان الگ ہوتا ہے، اسباب جدا ہیں، وہ ہیں، قبول کرتا ہوں کہ ہیں پاکستان کے اندر ایسی ذہنیتیں موجود ہیں، لیکن جو کچھ قتل عام تشیع کا اس وقت ہو رہا ہے اور اس قتل عام کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے، یہ فرقہ وارانہ سنیریو نہیں ہے، یہ درحقیقت اسلام کی طاقت کو توڑنے کے لیے، مرکز قوت اسلام کو ختم کرنے کی سازش ہے جو تشیع ہے۔ تشیع بعنوان مرکز قوت اسلام، امریکہ کی نظر میں تشیع ماتمی ٹولہ، یا تشیع ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا مسلمان، یا تشیع علی ولی اللہ پڑھنے والا مسلمان کے طور پر نہیں ہے، یہ مذاہب کی نظروں میں شیعہ کا یہ تعارف ہے۔ امریکہ کی نگاہ میں تشیع، خصوصاً وہ تشیع جو امام خمینی نے زندہ کیا، امریکہ کی نگاہ میں تشیع اسلام کی قوت کے مرکز کا نام تشیع ہے۔ امریکہ کی نگاہ میں ولایت فقی وہ نہیں ہے جو پاکستانیوں کے ذہن میں ولایت فقی کا تصور ہے کہ امام خمینی کی گھڑی ہوئی چیز ہے، ایک نظام سیاسی ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ کے نگاہ میں ولایت فقیہ تشیع کی قوت کا مرکز ہے۔ یہ امریکہ سمجھ گیا کہ قوت کا راز کہاں پنہان ہے، لہذا اس قوت کو توڑنا ان کا اصلی ہدف ہے۔ اس قوت کو توڑنے کے لیے جو پلان ہے اس کا حصہ عراق میں بھی ہو رہا ہے عملی، اسی کا ایک حصہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اسی کا حصہ مشرق وسطی میں، سوریا میں، لبنان میں، مختلف جگہوں پر وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مثلا انہوں نے عربی دنیا میں جو احتجاج شروع ہوئے جس کو انہوں نے کہا بہار عربی، خود امریکیوں نے نام رکھا اس کا، یہ عربی بہار شروع ہوئی ہے۔ خوب عربی بہار مصر میں ہو تو ویلکم، ٹھیک ہے، لیبیا میں ہو عربی بہار تو ٹھیک ہے، ٹیونس میں ہو عربی بہار ٹھیک ہے، ہر ملک کے اندر عربی بہار ٹھیک ہے، بحرین کے اندر عربی بہار ٹھیک نہیں ہے، سعودی عرب کے اندر عربی بہار صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ سیاسی تبدیلیاں جو رونما ہوئی ہیں عرب دنیا کے اندر، کیوں بحرین اور سعودی عرب میں عربی بہار کو ویلکم نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کو سرکوب کیا جا رہا ہے صرف اس عربی بہار میں جو ان کی اپنی اصطلاح ہے عربی بہار؟ اس عربی بہار میں ان کے بقول قصور اس کا یا کمزوری کیا تھی کہ یہ سب شیعہ کی طرف سے ہے، اور شیعہ کے نام پر کوئی حرکت شروع نہیں ہونی چاہیے، چونکہ شیعہ اگر کسی بھی مملکت میں کوئی حرکت کرے گا تو درحقیقت وہی کچھ تکرار ہوگا جو ایران میں تشیع کی حرکت سے تکرار ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس کو بونوان عربی بہار بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کچھ بحرین میں ہوا ہے، لیکن سوریا میں عربی بہار کہتے ہیں اس کو، باقی جگہوں پر اس کو عربی بہار کا نام دیتے ہیں، یعنی یہ سیاسی تبدیلی۔ پس تشیع کے لیے یہ منصوبہ تاکہ طاقت تشیع کی توڑ دی جائے اور توڑ کر تشیع کو دھکیل دیا جائے 35 سال پہلے کی صورتحال کی طرف، یعنی وہی رسوماتی تشیع، ایران میں بھی رسوماتی تشیع ہو، عراق میں بھی رسوماتی تشیع ہو، پاکستان میں بھی رسوماتی تشیع ہو، بحرین میں، سعودی عرب میں، جہاں دنیا میں شیعہ ہیں رسوماتی تشیع ہو۔ رسوماتی تشیع طاقت نہیں ہے، نہ تشیع کی طاقت ہے، نہ اسلام کی طاقت ہے، نہ اسے کوئی دشمن گھبراتا ہے، نہ اس پر کسی کو اعتراض ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے اس پر، اعتراض اس طاقت پر ہے جو اسلام کی بنیادی طاقت شمار ہوتا ہے، جو مرکز شمار ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر یہ قتل عام شروع ہوا ہے، بعضوں نے اس کا نام رکھا ہے نسل کشی، نہ نسل کشی نہیں ہے، در حقیقت نسل کشی وہاں ہوتی ہے جہاں پر فقط ایک نجاد یا ایک قوم سامنے ہو، تشیع قوم نہیں ہے، تشیع ایک نجاد نہیں ہے، تشیع مکتب ہے، نسل کشی نہیں، مکتب کشی ہے، یہ در حقیقت مذہب کشی ہے، مکتب کشی ہے، نہ نسل کشی ہے۔ نسل کشی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک قوم بحیثیت نجات زندہ رہ رہی ہو، بھلے نسل کشی ہوئی ہے بہت سارے جگہوں پر، جس طرح بوسنیا میں نسل کشی ہوئی ہے مسلمانوں کی، کیوں کہ وہاں پر اسلام ایک مکتب کے طور پر نہیں تھا، وہاں پر ایک نجات رہتی تھی اس کی نسل۔ فرض کریں کرد حملہ کرتے ہیں ترک پر، ترک حملہ کرتے ہیں کرد پر، یہ نسل کشی کہلاتی ہے، ترکوں کو مارنا نسل کشی ہے، کردوں کو مارنا نسل کشی ہے، بلوچوں کو مارنا نسل کشی ہے، پشتونوں کو مارنا نسل کشی ہے، ان کو مارنا، یہ نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک مذہب کے پیروکاروں کو مارنا صرف اس وجہ سے کہ کیوں اس مذہب کے پیروکار ہیں، یہ نسل کشی کے زمرے میں نہیں آتا، چونکہ ایک نجات پر حملہ نہیں ہو رہا، ایک مکتب پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے چونکہ جب بات آئے گی دوسری طرف کہ اب ہمیں بچانا ہے، پاکستان میں تحفظ دینا ہے، تحفظ کے لیے ہمیں یہ تو پتا ہو کہ خطرے میں کیا چیز ہے، جو چیز خطرے میں ہو اسے بچانا جاتا ہے۔ کون خطرے میں ہے، کیا خطرے میں ہے اس وقت؟ آیا شیعہ ایک نجات ہے پاکستان کے اندر؟ شیعہ بلوچ و پشتون و مثلا پنجاب و فلاں پنجابی کی طرح ایک قوم ہے، اس طرح کی ایک کمیونٹی ہے شیعہ؟ نہ، شیعہ در حقیقت مسلمان ہیں، شیعہ مسلمان ایک مکتب کا پیروکار ہے تشیع کا، وہ تشیع جو قوت اسلام ہے۔ پس اصل خطرہ در حقیقت قوت اسلام کو خطرہ ہے، تشیع کے اوپر حملہ ہے، نہ نجات کے اوپر حملہ ہے۔ اور یہ قتل عام ایک نسل کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، ایک مکتب کے خاتمے کے لیے ہے، ایک تفکر کے خاتمے کے لیے ہے۔ کس طرح سے ختم ہو؟ کہ چند لاشیں گرا کر، قتل کر کے خوف و ہراس پھیلایا جائے، دہشت زدہ کیا جائے، دہشت زدہ چھوڑ جائیں، اس مکتب کو چھوڑ جائیں، اس میدان کو ترک کر جائیں، اس راہ کو چھوڑ جائیں، اس خط کو چھوڑ جائیں، دہشت زدہ کر کے ان کو ان سے چھڑا دیا جائے، وہ راہ جو اسلام کی قوت کی طرف، وہ اسلام کی طاقت کی طرف جاتا ہے، جو کلمۃ اللہ کی سربلندی کی طرف جاتا ہے، اس راہ سے ان کو خوفزدہ کر کے دور کر دیا جائے۔ اور گمشدہ تشیع، توجہ فرمائیں، 35 سال پہلے تشیع تھا، ہر ملک میں تھا لیکن گمشدہ تھا۔ 35 سال پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا بحرین میں شیعہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان بوڑھوں سے پوچھ لیں، ابھی انہیں پتہ چلا ہے کہ شاید ابھی 7-8 سال سے پتہ چلا ہے بحرین میں شیعہ بھی رہتے ہیں، عراق میں شیعہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، خود نجف میں پڑھنے والوں کو نہیں پتہ تھا عراق میں شیعہ بھی رہتے ہیں، نجف میں رہ، نجف عراق کے اندر ہے، عراق میں رہ کر نہیں پتا تھا کہ عراق کے اندر تشیع موجود ہے، سعودی عرب کے اندر تشیع موجود ہے، حج کرنے والے حج کر کے آ جاتے تھے، انہیں نہیں خبر ہوتی تھی کہ سعودی عرب کے اندر تشیع موجود ہے۔ کہاں تھا تشیع؟ تھا، موجود تھا، گمشدہ تھا۔ کس کے اندر؟ گمشدہ تھا، ایک اکثریت کے اندر گمشدہ تھا، سیکولرزم کے اندر گمشدہ تھا، ان حکومتوں کے اندر گمشدہ تھا، اس نظام کے اندر گمشدہ تھا، اس سسٹم کے اندر کوئی نام نہیں تھا، حتیٰ مطالعات علمی میں تشیع کا نام نہیں تھا۔ اب میں طالب علمانہ بات کروں، چونکہ ہمارا خوب کام زیادہ طالب علمانہ کام ہے، طالب علمانہ ہر پہلو کو طالب علمانہ نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں، نہ سیاست مدارانہ نگاہ سے، سیاست مدارانہ نگاہ اور ہوتی ہے، طالب علمانہ نگاہ اور ہوتی ہے۔ خوب، آپ اسی اکیڈمک نگاہ سے اگر دیکھیں، آپ اہل علم سارے پاکستان کے جو بھی ہو، جو بھی دعویٰ رکھتا ہے علمیت کا، وہ جائے ریسرچ کرے، تحقیق کرے، اسلام کے بارے میں مغربیوں نے جو مطالعات کیے ہیں، یورپینز نے جو مطالعات کیے ہیں، ان مطالعات کو پڑھے جا کر کہ انہوں نے اسلام کے لیے کس مذہب کا مطالعہ کیا ہے، اسلام کے لیے جب بھی انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اس مطالعے میں کہیں بھی تشیع شامل نہیں ہے، یعنی شرق شناسی کا موضوع کبھی بھی تشیع نہیں رہا۔ مستشرقین یعنی مشرق شناس لوگ، وہ مغربی اسکالر، وہ محقق جن کا کام علمی بنیادوں پر مشرقیات کو پڑھنا تھا، اسلام کو پڑھنا تھا، مسلمانوں کو پڑھنا تھا، کسی کا موضوع بھی تشیع نہیں تھا، سب نے آ کر وہی رائج شکلیں یا دوسرے، سب نے اس کو پڑھا، اس کو مطالعہ کیا۔ کیوں تشیع نظروں میں نہیں آ رہا تھا؟ تشیع اس لیے نظروں میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ گمشدہ تھا تشیع، ایران کے اندر گمشدہ تھا تشیع۔ جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خطبات میں فرماتے تھے کہ اسلام گمشدہ ہے، اسلام گمشدہ است، گمشدہ ہے اسلام، گمشدہ چیز ہے، تلاش کرو اس کو، پیدا یش کنید، امام یہ فرماتے تھے، پہلے اسلام ڈھونڈو، پہلے اسلام تلاش کرو، گمشدہ اسلام کہاں گم ہو گیا تھا، کھو گیا تھا اسلام، بہت ساری چیزوں کے اندر کھو گیا، خرافات میں کھو گیا، روایات میں کھو گیا، رسومات میں کھو گیا، بدعتوں میں کھو گیا، غفلتوں میں کھو گیا، جہالتوں میں کھو گیا، ماڈرنزم میں کھو گیا، اور بہت ساری چیزوں کے اندر گم ہو چکا تھا اسلام۔ امام فرماتے تھے اسلام گم شدہ، اسلام گم ہو چکا ہے تمہارا، اسی طرح تشیع کھو گیا تھا، گم ہو چکا تھا۔ مطالعہ کے لیے موضوع ان کو نہیں ملتا تھا کہ تشیع کا بھی مطالعہ کر لیں، لیکن آج دیکھیں پوری دنیا میں اسلام کے عنوان سے جو مطالعات ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ باقاعدہ سروے کر لیں، جا کر یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، علمی یونیورسٹیوں کے اندر اور اسٹریٹجک اسٹڈی سینٹرز کے اندر جو کچھ بھی مطالعات ہو رہے ہیں، سر فہرست تشیع لکھا ہوا ہے کہ پہلے شیعہ مذہب کو پڑھو، پھر کسی اور مذہب کو پڑھنا، تشیع کا مطالعہ پہلے کرو۔ یعنی امام نے فٹ نوٹ پہ بھی تشیع نہیں تھا، کسی کتاب کے فٹ نوٹ پہ بھی تشیع کا نام نہیں تھا، گمشدہ تشیع کو امام نے نکال کر کہاں ہیڈ لائنز میں پہنچا دیا ہے کہ اب اگر کسی نے پڑھنا ہے اسلام کو تو پہلے تشیع سے شروع کرے، تشیع کا مطالعہ پہلے کرے، کرنا پڑے گا، مجبور کیا امام خمینی نے لوگوں کو کہ پہلے پڑھو تشیع کو تم، اور آج پڑھتے ہیں، مجبور ہیں پڑھنے پر۔ نہ صرف مشرق شناس و مشرقیات کے ماہرین مجبور ہیں تشیع پڑھنے پر، بلکہ مستقل اکیڈمیاں قائم کی گئی ہیں تشیع کے مطالعے کے لیے۔ اس وقت امریکہ کے اندر بلکہ اسرائیل کے اندر ظاہراً 4 یا 5 سینٹر اسرائیل کے اندر صرف تشیع کا مطالعہ کرنے کے لیے مختص بنائے گئے ہیں, جن کا کام فقط تشیع کا مطالعہ ہے. کس نے مجبور کیا ان کو مطالعے پر؟ حزب اللہ نے. حزب اللہ جو فرزند انقلاب ہے, حزب اللہ فرزند انتخابات نہیں ہیں, حزب اللہ فرزند رفع و فلاح نہیں ہیں, حزب اللہ فرزند انقلاب ہے. حزب اللہ فرزند فکر امام خمینی ہیں. حزب اللہ نے مجبور کیا اسرائیل کو کہ تجھے تشیع پڑھنا پڑے گا. پڑھا انہوں نے تشیع مقابلے کے لیے کہ کس طرح اس کو قابو کریں, نقطۂ ضعف کہاں ہے ان کا, کمزور پوائنٹ کہاں ہے ان کا. امریکہ کے اندر مستقل اس وقت اکیڈمیاں ہیں جن کا موضوع فقط مطالعہ کرنا ہے اسلام پر, اور اسلام کے سر فہرست تشیع لکھ دیا انہوں نے کہ پہلے اس کا مطالعہ کرو. گمشدہ تشیع جو فٹ نوٹوں میں بھی نہیں ہوتا تھا. عزیزان, اس تشیع کو جو ان کی نگاہوں میں اتنی اہمیت رکھتا ہے پاکستان میں, اس کو ہدف بنایا جا رہا ہے, نہ کہ نجات شیعہ. شیعہ نامی کوئی نجات نہیں ہے. شیعہ کو نجات بنانا یہ جرم ہے. شیعہ قوم نہیں ہے, شیعہ مکتب ہے, شیعہ مذہب ہے, شیعہ دین ہے, شیعہ ایک تفکر کا نام ہے. شیعہ قوم نہیں ہے. ہم قوم بنا دیا ہم نے شیعہ قوم. اب تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں شیعہ برادری. برادری بنا دیا, برادری یعنی کمیونٹی. آپ توجہ کریں خناس کے القاعات جو نامحسوس طور پر ہماری زبان پر بھی چڑھ جاتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں شیعہ برادری. شیعہ برادری کا مطالبہ یہ ہے, شیعہ برادری احتجاج کر رہی ہے, شیعہ برادری نے دھرنا دیا ہوا, یہ برادری ہے. شیعہ برادری کہتے ہیں قبیلے کو, قوم کو, جن کا اشتراک کسی قومیت کے اندر ہو, لیکن جو ایک حامل پرچم دین ہو وہ برادریاں نہیں شمار ہوتے. وہ ایک مکتب ہے, آئیڈیالوجی ہے تشیع. اس آئیڈیالوجی کو لے کر تشیع آگے بڑھا ہے, اور یہی پرچم آئیڈیالوجی کا تشیع کے ہاتھ سے گرانا ہے. لہذا جہاں جہاں تشیع کی قوت ہے, وہ تشیع مستقبل کی قوت بن سکتا ہے. ایران میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے, تشیع کو سمجھنے میں خطا ہوئی ہے. شاہ ایران ہنستا تھا جب امام نے تحریک چلائی ایران کے اندر. ایرانی شہنشاہ اور درباری مذاق اڑاتے تھے مولویوں کا, جس طرح یہاں پاکستان میں مذاق کا موضوع ہے, مولانا علماء مذاق کا موضوع ہیں, مختلف لطیفے ان پر فٹ کرنا. یہی حال ایران کا تھا. مثلا جب وہ بات ہوتی سیاست کی یا بات ہوتی انقلاب کی, تو وہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ یہ مولوی, یہ ملا, یہ ملا انقلاب لائے گا, یہ ملا مثلا سیاست کرے گا. وہ سیریس نہیں لیتا تھا امام کو, کیونکہ مطمئن تھا کہ یہ طبقہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سیاست کی طرف ہے, یہ تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان کو رسومات سے فراغت نہیں ہے, یہ کدھر آئیں گے. چونکہ دقیق شناخت تھی ان کی حوضوں کے بارے میں, ان حوضوں کے مطالعہ تھا, لہذا سیریس نہیں لیتا تھا شہنشاہ. سی آئی اے نے اعتراف کیا ہے کہ بہت بڑی خطا, تاریخی شکست ہمیں ایران میں ہوئی ہے کہ ہم انقلاب کو سمجھ ہی نہیں سکے. چونکہ انہیں یقین تھا کہ مولوی انقلاب لا سکتا ہے. ان کو بتاتی رپورٹیں جاتی تھیں کہ بھائی ایران میں جو تحریک چل رہی ہے یہ سنجیدہ ہے, وہ مذاق میں اڑا دیتے تھے, سنجیدہ ہے یہ. جیسے کبھی ہوتا ہے نا, آپ فائر برگیڈ میں کبھی فون کریں جی آگ لگ گئی ہے فلاں جگہ پر, تو وہاں بیٹھا ہوا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ مذاق کر رہا ہے کوئی. کرتے ہیں نا لوگ ایسے محکموں کو مزاحیہ فون کرتے ہیں ان کا کھیلنے کے لیے, وہ سیریس وہ نہیں لگتا. لیکن اگر واقعا آگ لگی ہوئی ہو اور وہ سیریس نہ لے رہا ہو, بس اوقات یہی ہوتا ہے. ابھی عباس ٹاؤن میں دھماکہ ہوا, 2 گھنٹے بعد پولیس پہنچی اور فائر برگیڈ پہنچا, 2 گھنٹے کے بعد. وہ شاید پہلی خبر جو ان کو ملی انہوں نے سیریس ہی نہیں لیا ہوگا کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے. شاہ مذاق سمجھتا تھا ان رپورٹوں کو, رد کر دیتا, پھینک دیتا تھا, ہنستا تھا, مولویوں سے ڈرتے ہو تم. لیکن جب اسے پتا چلا کہ نہ یہ سیریس ہے, اس وقت دیر ہو چکی تھی. اب انہوں نے عہد کیا کہ ہم دوبارہ دیر نہیں ہونے دیں گے بر وقت. ایران میں ایک لطیفہ ہے, مشہور ہے کہ ایک طالب علم کو اباقبا میں جا رہا تھا, تو وہ کسی وجہ سے اس کی کسی سے لڑائی ہو گئی, وہ دوسرے آدمی نے اس کو مارنا شروع کر دیا, چوک کے اندر طالب علم کو مار رہا تھا. اب جو بھی پاس سے گزرتا تو وہ اس کو مارنا شروع کر دیتا. اسی طرح کرتے کرتے بہت رش ہو گیا، ایک آدمی آیا، وہ اس نے بھی آ کے اس کو مارا، دوسرے نے پوچھا بھائی تم کیوں مار رہے ہو اس کو، اس نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی لیٹ ہو گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا، انقلاب آیا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکے، تو ابھی ہم نے یہ سمجھا شاید مولویوں کے خلاف پھر انقلاب شروع ہو چکا ہے، تو ابھی نہ لیٹ ہو جائیں گے ہم، وہ کوئی ذاتی جھگڑا تھا ان کا، آپس میں لڑ رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ مولویوں کے خلاف انقلاب آ گیا کہ ہم کہیں لیٹ نہ ہو جائیں۔ امریکہ دوبارہ خفت اٹھانا نہیں چاہتا، دوبارہ سبکی برداشت کرنا نہیں چاہتا، تاریخی سبکی، کہ ایسا نہ ہو کہیں عراق میں تشیعوں کی طاقت ابھر کر سامنے آ جائے اور امریکہ پھر پچھتائے کہ لیٹ ہو گیا ہوں، اس دفعہ بھی لیٹ ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان کے اندر یہ طاقت ابھر کے سامنے آئے اور پھر ایک دفعہ اس کے منہ سے نکلے کہ میں پھر لیٹ ہو گیا ہوں، لیٹ نہیں ہونا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ تشیع کسی سرزمین پر طاقت بنے، اس سے پہلے ہی اس کی کمر توڑ دو، چونکہ پہلے دیر ہو چکی تھی ان سے، اب نہیں چاہتے کہ دیر ہو۔ اس وجہ سے یہ عالمی شیطانی منصوبہ تشیع کی طاقت کیوں توڑے، چونکہ اسلام کی طاقت ہے تشیع، اور تشیع کی طاقت ولایت اور ولایت کی طاقت راہبری ہے، لہذا حملے کا اصلی ہدف اس طرف رکھا ہوا ہے۔ اب جو عالمی سطح پر ہو رہا ہے، حزب اللہ کے خلاف پلاننگ، ایران کے خلاف پلاننگ، ایران سے مراد انقلاب ہے، ایران مترادف پر انقلاب سمجھے آپ، یعنی ورنہ ایران مملکت کے طور پر وہ نہیں موضوعیت رکھتا ہمارے لیے کچھ بھی، ایران ایرانیوں کا ہے، لیکن انقلاب اصل طاقت انقلاب ہے، چونکہ یہ ایران پہلے تھا، سب کا چہیتا تھا، سب کا لاڈلا ایران تھا، جب شہنشاہ تھا، شیعہ تھے اس وقت بھی، اس وقت بھی شیعہ تھے، لیکن وہابی بھی پسند کرتا تھا اس ایران کو، بلکہ شیعوں کا انقلاب تھا اس وقت بھی، وہابی بھی سلفی بھی سب کا پسندیدہ ایران تھا تشیعوں کے باوجود۔ آج کیوں ایران قبول نہیں ہے؟ ولایت کی وجہ سے، کہ شہنشاہیت شیعہ ہو وہ قبول ہے، ولایت قبول نہیں ہے، بس اصل دشمنی ولایت کے ساتھ ہے ان کی، اور تشیعوں کی طاقت توڑنے کے لیے یہ منصوبہ ہے۔ عزیزان، اب دفاع کرنا ہے، حفاظت، جہاں دشمن ہو، جہاں خطرہ ہو، وہاں اس کو حفاظت کی ضرورت ہے، محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے یہ تشخیص دیں کہ خطرے میں کون ہے، کس پر حملہ ہو رہا ہے، کس چیز کو نابود کیا جا رہا ہے۔ جو بھی میڈیا شوشہ چھوڑتا ہے، ہم وہ دہرانا شروع کر دیتے ہیں، اسی کا کلپ بنا کے ایس ایم ایس بنا کے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ شیعہ کشی در حقیقت تشیع کشی ہے، مکتب تشیع کے خلاف جنگ ہے، اس عنوان سے میں بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، مکتب تشیع کے خلاف جنگ ہے، کیونکہ مکتب اسلام بہ عنوان قوت تشیع اسلام، اس کے خلاف جنگ ہے۔ اب تحفظ کرنا ہے، آپ نے بچانا ہے اس مکتب کو، بچانا ہے، تحفظ دینا ہے اسی چیز کو جسے خطرے میں ڈال رہے ہیں، جسے چھیننا چاہتے ہیں تم سے، اسی کو بچانا ہے۔ شہادتیں، شہداء کیوں عظیم ہیں، کیوں تکریم کریں ہم شہداء کی، کیوں تعظیم کریں شہداء کی، چونکہ قرآن کہتا ہے تعظیم کرو شہید کی، اللہ تکریم کر رہا ہے شہید کی، کیوں تکریم کرتا ہے، چونکہ شہید راہ خدا کا محافظ ہوتا ہے، شہید جان دیتا ہے، جان دیتا ہے، بچا سکتا تھا جان اپنی، شہید مارکہ کی بات ہو رہی ہے، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو بے گناہ مارے جاتے ہیں اپنی معمولات کی زندگی میں، وہ اعزازی شہید ہیں، ان کو بے گناہ مرنے کی وجہ سے قرآن نے اعزاز عطا کیا ہے کہ یہ شہید ہیں، لیکن وہ شہید جنہوں نے اسلام کے دفاع کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر سبیل اللہ پہ نکلے اور انہیں مار دیا گیا راہ خدا پر، وہ در حقیقت محافظ راہ خدا ہیں۔ اگر جان بچانا فریضہ ہوتا، اس دنیا میں کوئی شہید نہ ہوتا، اگر تحفظ نفوس اصلی فریضہ ہوتا، کلنگ رک جائے، وہ کربلا میں امام حسین کے مد نظر فقط کلنگ روکنا نہیں تھا، حرمت بچانا تھا، دین بچانا تھا، نظام بچانا تھا، کلنگ کے میدان میں اترے امام حسین علیہ السلام، خود گئے تاکہ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، اپنی اولاد کو لے کے گئے، اپنی ساتھیوں کو لے کے گئے، اپنے انصار کو لے کر گئے، شہید ہو جاؤں میں جا کر، کیوں؟ اس لیے کہ شہید ہوں گا تو اصل چیز بچے گی، جان دوں گا تو اصل چیز بچے گی۔ جس کا دشمن چاہتا ہے نابود کرنا. اس وقت پاکستان کے اندر جان کا تحفظ اہم ہے، شیعہ نفوذ کا تحفظ اہم ہے، لیکن جب شیعہ حفاظت کی طرف متوجہ ہو کہ اصل چیز جس کے اوپر حملہ ہے کہ یہ نفوذ قتل کر کے، یہ بے گناہ مرد عورتیں بچے قتل کر کے اصل تباہ کس کو کرنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کو تباہی سے بچانا ہے. اور شہداء کا خون رائیگاں جاتا ہے جب تک وہ چیز نہ بچے، ضائع ہو جاتا ہے خون شہداء. اگر وہ چیز بچ جائے شہید کا خون کام آتا ہے. شہید کی موت قوم کی حیات ہے، قوم کی بقا ہے، دین کی بقا ہے. کیوں رسول اللہ نے فرمایا کہ فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، سب سے بالاترین بر درجہ رائے خدا میں شہادت ہے، اس لیے کہ سبیل خدا بچتا ہے اس جان دینے سے. اقبال کے بقول کہ برتر از اندیشہ یہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی. کبھی جان زندگی ہے، جان بچانا زندگی ہے، کبھی جان دینا زندگی ہے، کبھی تسلیم جان ہے زندگی. شہید جو تسلیم کرتا ہے جان کو وہ زندہ ہو جاتا ہے، زندگی حاصل کرتا ہے. اس لیے شہادت زندگی بھی ہے وہ زندگی عطا بھی کرتی ہے. شہید خود مر کے ایک اعلیٰ زندگی پاتا ہے اور اپنی قوم کو زندگی عطا کرتا ہے.
شہید کی جو موت ہے
وہ قوم کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
وہ قوم کی حیات ہے،
شہادت شہادت
سعادت سعادت،
شہادت شہادت
سعادت سعادت،
ہماری جوانیاں
حسین کی قربانی،
اصل بقاء تشیع کے اوپر حملہ ہے، اس طاقت کے سرچشمے پر حملہ ہے جس کو بچانے کی ضرورت ہے. آپ توجہ کریں جو وحشتناک منظر پاکستان میں ہیں، ہم لاشیں دیکھتے ہیں جو بہت ہمارے لیے تکلیف دہ منظر ہے اور ہونا بھی چاہیے. بے گناہ بچے جوان اس طرح سے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے جائیں بہت دردناک و تکلیف دہ منظر ہے. اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ منظر یہ ہے کہ یہ لاشیں, یہ لاشوں کے ٹکڑے, ان کے بعد جس راہ کے تحفظ کے لیے, جس شے کے تحفظ کے لیے یہ خون بہایا گیا یا ان عزیزوں نے جانیں دیں, وہ بھی محفوظ نہ رہے, وہ بھی نہ بچے. آج ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر, میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ دشمن دو طرح کے ہیں, بھیڑیے اور مگرمچھ. بھیڑیوں کا کہ بھیڑیوں کی کارکردگی یہ دہشت گردی ہے, قتل و غارت ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے, سوائے حکومت کے باقی سب کو نظر آ رہی ہے, سوائے پولیس کے باقی سب کو نظر آ رہی ہے, سوائے حفاظتی سیکیورٹی ایجنسیوں کے سب کو نظر آ رہی ہے قتل و غارت. ان کو نظر نہیں آتی, انہوں نے کبھی بھی, ابھی رپورٹ انہوں نے بنا کے دی عباس ٹاؤن کے سانحہ کے اوپر اور عدالت نے مسترد کر دی. توجہ کریں کہ یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں, ملک کی ٹاپ کلاس سیکیورٹی ایجنسیوں نے یہ رپورٹ بنائی, چیف جسٹس کو پیش کی اور اس نے مسترد کر دی. پاکستان کی عدالت عالیہ نے یہ رپورٹ مسترد کر دی کہ یہ غلط رپورٹ ہے, عباس ٹاؤن کے سانحہ کے بارے میں غلط رپورٹ ہے. اس سے زیادہ اور کیا دلیل و گواہ ہو کہ ملک کا اعلیٰ ترین حفاظتی گروہ جو بجٹ کھاتا ہے, بیت المال کھاتا ہے, اس قوم کا مال کھاتا ہے تاکہ قوم کی حفاظت کرے, ملک کی حفاظت کرے, مملکت کی حفاظت کرے, اور دو اعلیٰ ایجنسیاں رپورٹ بنا کے دیتی ہیں اور وہ رپورٹ عدالت, خود عدالت پاکستان قبول نہیں کرتی اس کو کہ غلط رپورٹ بنائی ہے تم نے, یہ نہیں ہے اصل ماجرا, دوبارہ لے کر آؤ. اس سے زیادہ بڑا گواہ کیا ہو ان کی کارکردگی پر کہ ان کو نہیں نظر آتی لا, انہیں نہیں پتا کیسے دھماکہ ہو گیا. سب کو پتا ہے کیسے ہو گیا, انہیں نہیں پتا کیسے ہو گیا دھماکہ. کوئٹہ میں کیا ہوا سب کو معلوم ہے, ان کو نہیں معلوم. کوئٹہ میں بھی یہی ہوا, کوئٹہ کے واقعہ میں انہوں نے رپورٹ بنا کے دی, چیف جسٹس نے وہ بھی مسترد کر دی کہ یہ غلط رپورٹ ہے, یہ کیا لے آئے اٹھا کر. اب اخباری واقعات, اخباروں کی کٹنگ رپورٹ بنا کر لے گئے, ایک ایجنسی اخباری کٹنگ کو رپورٹ بنا کر لے جائے, یہ اس کی کارکردگی ہے. ان کے علاوہ سب کو لاشیں نظر آ رہی ہیں, حکومت کے علاوہ سب کو لاشیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت شیعہ کشی میں ملوث مجرمین 70 کے قریب دہشت گرد جن کو عدالتوں نے باقاعدہ سزائے موت دی ہوئی ہے, اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں, پریزیڈنٹ نے ان کی سزائے موت پر عمل درآمد روکا ہوا ہے کہ دہشت گرد کو سزا نہ ملے. خوب آپ دیکھیں پچھلے دو ہفتے جو گزرے ہیں مرکزی حکومت اور پنجاب کی حکومت میں آپس میں اخباری بیان بازی میں گزرے ہیں, اور اس بیان بازی میں جو چیز بالکل کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ دونوں حکومتیں, چونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے راز فاش کیے ہیں, کچھ لوگوں نے لائسنس دیے ہیں, کچھ لوگوں نے اسلحہ دیا ہے, کچھ لوگوں نے خرچہ دیا ہے, کچھ لوگوں نے عدالتوں سے ان کو آزاد کرایا ہے, کچھ لوگوں نے ان کو مینیج کیا ہے, کچھ لوگوں نے ان کو سکاؤٹ کیا ہے. یہ ایک دوسرے کے, اگر وہ جمع کریں سارا میٹر جو صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت نے ایک دوسرے کے بارے میں انکشافات کیے ہیں, تو اس سے باقاعدہ یہ سناریو کھل کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی اس سے یہ چیز مسلم ہو جاتی ہے کہ دونوں نے دہشت گردوں کی مدد کی ہے, دونوں نے سپورٹ کی ہے ان کی, یہ مسلم ہے اس کے اندر. حکومت کے علاوہ سب کو پتا ہے, عوام کو پتا ہے, مختلف طبقات کو پتا ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے عزیزان, ایک طرف سے یہ قتل عام, یہ دہشت زدگی, یہ قتل و غارت, اور دوسری طرف سے ایسے مگرمچھ, یہ بھیڑیوں کی کارکردگی تھی. بھیڑیے جو خود حکومت جن کو کھلا رہی ہے, پال رہی ہے کہ یہ بھیڑیا کمزور نہ ہو جائے, دہشت گرد گروہ, اور بھیڑیوں نے اودم مچایا, وحشت مچائی, دہشت مچائی, اور ملت کو دہشت زدہ کیا, دہشت زدہ قوم کے سامنے مگرمچھ منہ کھول کے آگے بیٹھ گیا ہے کہ آجو میرے منہ میں آ کر پناہ لے لو. اصل بیڑیا جو کچھ کر رہا ہے, بیڑیا جو کچھ نوچ رہا ہے, وہ ہدف نہیں تھا. ہدف وہ ہے جو مگرمچھ اپنے مد نظر رکھے ہوئے ہے, یعنی اس قوم کو گم کرنا, ہضم کرنا, اس کی طاقت کو ختم کر کے منتشر کرنا, اور تھوڑی بہت اگر طاقت ہو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا. یہ مگرمچھ, سیاسی جماعتیں, مختلف سیاسی جماعتیں, کوئی فرق نہیں ہے ان میں, توجہ کریں. بعض ان جماعتوں میں فرق کرتے ہیں, ایک جماعت جو جس کی بغل میں چلا گیا ہے وہ ٹھیک ہے, دوسرا غلط ہے. نہ عزیزان من, یہ سب کے سب منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے سب, کوئی مذہبی جماعت کے طور پر, کوئی لسانی جماعت کے طور پر, کوئی سیاسی جماعت کے طور پر, کوئی سیکولر جماعت کے طور پر, سب منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تمام نے ان بیڑیوں کی مدد کی ہے, بیڑیے خود چھوڑے ہیں. یہ انہی اخباری رپورٹس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, کوئی اندر کی خفیہ بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. جو کچھ پاکستانی اخباروں میں چھپا ہے وہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, کہ ان روزناموں کی گواہی کے تحت ان دونوں نے, دونوں حکومتوں نے, سرکاری حکومت, وفاقی حکومت مرکزی نے, اور صوبائی حکومتوں نے ان بیڑیوں کو مدد کی ہے, تقویت کی ہے, بیڑیوں کو پالا ہے, جیلوں سے آزادی, کوئٹہ جیل سے باقاعدہ بھیڑیے آزاد کیے, لاہور جیل سے بھیڑیے آزاد کیے, 70 بھیڑیے سزا یافتہ ہیں, ان کو پریزیڈنٹ نے سزا روکی ہوئی ہے. یہ خود اخباروں کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں, یہ بھیڑیے تقویت کیے تاکہ خوب حملہ کریں. جب خوب حملہ کریں گے یہ اس سطح تک جیسے کوئٹہ اور عباس ٹاؤن میں ہو رہا ہے, بوکھلاہٹ مچے گی اور تشیعوں کے اندر احساس عدم تحفظ پیدا ہوگا, اور عدم تحفظ جس انسان کو احساس ہو اس کے لیے کوئی بھی آئے ہمدردی کے دو آنسو بہائے مگر مچھ والے, وہ اس کو اپنا محافظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اس کا شکریہ ادا کرتا ہے, ان کا تشکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے, آپ نے ہمیں تحفظ عطا کیا ہے. بیڑیے اور مگرمچھ جو پوری ملت نگلنے کے لیے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, پورے مکتب کو نگلنے کے لیے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ, وہ شیعہ کوئی بھی ہوں, وہ سیاسی لیڈر ہوں, وہ ممبری خطیب ہوں, وہ کوئی بھی ہو, وہ عالم دین ہو, وہ انٹلیکچل ہو, وہ زعما میں سے ہوں, وہ کسی بھی عنوان سے ہوں, جو بھی تشیعوں کو مگرمچھ کے منہ میں ڈالے گا وہ در حقیقت تشیعوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, مجرم ہے وہ, تشیعوں کا مجرم ہے وہ. اصل چیز جس کو خطرہ ہے وہ یہ چیز ہے اس وقت, قتل کرنا, قتل کر کے زور توڑنا, آپ کا تشیعوں کو دھکیلنا واپس کسی گوشے میں, کسی کونے میں, جہاں خاموش, ساکت, گمشدہ اظہار وجود نہ کر سکے, یعنی اسلام کی طاقت نہ شمار ہو سکے. کب ہوگا یہ کام؟ جب گم ہو جائے, جیسے پہلے گم تھا. پہلے تشیع کہاں تھا؟ پہلے تشیع انہی سیاسی جماعتوں کے اندر گم تھا, انہی پارٹیوں کے اندر گم تھا, دوبارہ گم کرنا چاہتے ہیں. حفاظت کی ضرورت ہے اس وقت, تحفظ کی ضرورت ہے, وہ اشد ضرورت ہے, لیکن دیکھیں جہاں خطرہ ہے, جس جو دشمن نے سوچا ہے, اس چیز کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت فریضہ ملت تشیع کا استقلال حفظ کرنا, ملت تشیع, مکتب تشیع کی بنیاد کو حفظ کرنا, اس حفاظت کے لیے جو سید الشہداء نے کربلا میں تحفظ دیا, کچھ جان دیتے ہیں, جان دیتے ہیں, کچھ بچتا ہے. آج اگر جانیں بچانے کے لیے ہم نے مکتب بیچ دیا, پھر نہ جان بچے گی نہ مکتب بچے گا. بعض چیزیں اتنی اعلی ہیں, اتنی ارزش مند ہیں کہ ان کے لیے جان دی جائے. سید الشہداء کربلا میں بچ سکتے تھے, جان بچا سکتے تھے, جان بچا سکتے تھے, شرف نہیں بچتا تھا, عزت نہیں بچتی تھی, کرامت نہیں بچتی تھی, دین نہیں بچتا تھا, حرمت نہیں بچتی تھی, جان بچ سکتی تھی, لیکن شرف و حرمت و کرامت نہیں بچتا تھا، اس لیے یہ جان دی تاکہ وہ چیز بچ جائے جس کا بچانا ضروری ہے، جس کے لیے جان دینا بھی ایک فریضہ ہے۔ ہم نے کربلا سے رسمیں لی ہیں، رسومات کربلا سے لے لی ہم نے، یا کربلا کے نام پر رسومات بنا لی ہم نے، لیکن جو روح کربلا ہے وہ نہیں لیا۔ روح کربلا کے بعض اوقات جان دینا فریضہ ہے، ہے کبھی جان کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی جان دینا زندگی ہے، کبھی جان دینا بچنا ہے۔ اس وقت جو چیز خطرے میں ہے عزیزان، وہ تشیع کا وجود، تشیع کا استقلال۔ تشیع کا استقلال نہ ایک فرقے کے طور پر باقی فرقوں کے مقابلے میں، بلکہ تشیع کا استقلال ان مگرمچھوں کے مقابلے میں، ان جماعتوں کے مقابلے میں۔ ہمیں فرقوں کی طرف متوجہ کر دیا گیا، جماعتیں منہ کھول کے سامنے آ گئیں۔ ایک طرف سے یہی جماعتیں جو خود بیان دے کے اعتراف کر رہی ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی بھیڑیوں کی مدد کی ہے، اور دوسری طرف سے منہ کھول کے سامنے آ گئے۔ آپ توجہ کریں، انہی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے والی پارٹیاں سر عام کھل مکھلا، اس وقت ایک دلال بیٹھا ہوا ہے، سب کو پتا ہے، لاہور کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، طاہر اشرفی کے نام سے ایک دلال ہے دہشت گردوں کا اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان۔ یہ دلال ہے جو یہ دلالی کر رہا ہے اس وقت۔ دفاع اسلام کونسل بنی، یہ دلال اس میں فعال تھا، یہ بروکر بنا ہوا ہے۔ ابھی اس نے بیان دیا تازہ ترین کہ خودکش حملے افغانستان میں جائز ہیں، افغانستان کے لیے کا خودکش حملے جائز ہیں وہاں پر۔ اب یہ دلال ہے، طالبان مذاکرات میں یہ دلال ہے، سیاستدانوں کو دہشت گردوں کے ساتھ ملانے کا یہ دلال ہے۔ یہ انسان، یہ وہی انسان ہے جو امریکی امبیسی سے شراب میں شراب پی کے مدوشی کی حالت میں الٹیاں کرتا ہوا باہر آیا، ساری دنیا کو میڈیا نے بتایا۔ وہ چند دن پہلے کی بات ہے، کچھ زیادہ دور بات نہیں ہے۔ یعنی امریکی گماشتہ، امریکی امبیسی کا بندہ دلال، جو کھل مکھلا دلالی کر رہا ہے، جو آپس میں دہشت گردوں کے سیاسی پارٹیوں سے رابطے کرواتا ہے۔ اسی دلال نے کراچی میں سیاسی جماعت کا دہشت گردوں سے رابطہ کروایا۔ چند دن پہلے دہشت گردوں کے ساتھ یہ دلال مقابلہ کرتا ہے، اور چند روز بعد وہی جماعت تشیعوں کی حمایت کا اعلان کر دیتی ہے۔ یعنی جے، یعنی مگرمچھ، مگرمچھ منہ کھول کے آ گیا ہے کہ بھیڑیا تم پر حملہ کرے گا، بھاگ کے میرے منہ میں آ کر پناہ لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس وقت ہمارے لیڈر، ان کا فریضہ ہے، ملت کا فریضہ ہے، جوانوں کا فریضہ ہے کہ اگر بھیڑیوں سے نہیں بچ سکتے ہو تو کم از کم مگرمچھوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ بھیڑیے آپ کو صرف زخمی کرتے ہیں، نوچتے ہیں، مگرمچھ نگلتے ہیں، ملت کو نگل رہے ہیں، حیثیت کو، مکتب کو نگل رہے ہیں۔ وہ ملت جو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، کروڑوں کی ملت کو کس طرح آسانی سے نگل گئے۔ اب ممکن ہے اس کا عنوان کچھ بھی رکھا جائے، لیکن اصل المیہ یہ ہے، اس وقت تحفظ اس چیز کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا صریح فرمان ہے، خذوا حذرکم یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، حفاظت کرو اپنی، اے مومنوں حفاظت کرو اپنی، نہ کہ اے مومنوں حفاظت کا بھیک مانگو اٹھ کر، کشکول حفاظت گلے میں ڈال کر، اور تم اس اور اس سے جا کر بیڑیوں کی مدد کرنے والوں سے کہو آپ ہمیں بچاؤ۔ دہشت گردوں کو لائسنس جنہوں نے دیے، دہشت گردوں کو جنہوں نے گاڑیاں دیں، دہشت گردوں کی گاڑیوں کا پٹرول جو دیتے ہیں، آپ ان کے سامنے جاتے ہیں جی ہمیں انہی دہشت گردوں سے ہمیں بچاؤ، جو دہشت گرد خود انہوں نے چھوڑے ہیں آپ کے اوپر۔ مضحکہ خیز ہے یہ بہت۔ شہداء نے جان دی، اس تحفظ کی خاطر کچھ بچانے کے لیے شہداء جان دیتے ہیں، جان دی کچھ بچانے کے لیے، وہ بچانا ہے وارثوں کا کام، شہداء کے وارثوں کا کام وہ نقطہ بچانا ہے جس کے لیے شہید جان دیتا ہے، جس کے لیے شہید قربانی دیتا ہے، جس کے لیے شہید اپنی جوانی لٹاتا ہے، جس کے لیے شہید اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس کو بچانا ملت کا فریضہ ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، انقلاب اسلامی حکومت قائم ہوئی اور باقی بچی، صدام نے حملہ کیا، 2.5 لاکھ شہید قربان ہوئے، پھر نظام ولایت بچا ہے، باقی بچا ہے۔ امام خمینی چاہتے تو 2.5 لاکھ جوان بچا سکتے تھے، یہ 2.5 لاکھ جوان آج موجود ہوتے، یہ کارخانوں میں کام کر رہے ہوتے، یہ بیرون ملک جاتے، انہوں نے شادیاں کی ہوتی، انہوں نے گھر بنائے ہوتے، آج ایک بہت بڑی آبادی تھی یہ جوان اگر موجود ہوتے، یہ موجود ہوتے لیکن تو کے غلامی، تو کے ذلت ان کی گردنوں میں ہوتا اور ان کے ناموس کی گردن میں ہوتا، یہ خود زندہ ہوتے، لیکن آج یہ خاک میں سو رہے ہیں، لیکن ان کے خون کا نتیجہ قائم ہے، کچھ بچایا انہوں نے۔ بعض اوقات جان دی جاتی ہے کچھ بچانے کے لیے۔ ہم پاکستان میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جان بچانے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جان بچ جائے، خیانت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جان بچ جائے، ذلت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جان بچ جائے، تو کہ غلامی گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ جان بچ جائے۔ پاکستانیوں کا مزاج یہ بنا دیا گیا ہے، تو کہ ذلت گلے میں ڈال دو جان بچ جائے، امریکہ کی غلامی کرو جان بچ جائے، نہ کبھی جان دینا فریضہ ہو جاتا ہے تاکہ کچھ اور بچ جائے۔ کربلا اسی چیز کا نام ہے، کربلا جان دینے کا میدان ہے، جان بچانے کا میدان نہیں ہے، حرمت بچانے کا نام ہے۔ اس وقت ضرورت ہے تحفظ کی، ضرورت ہے تحفظ تشیع کی، ضرورت ہے تشیع اسلام کی طاقت کے طور پر، اور پاکستان میں اگر تشیع اسلام کی طاقت بن جائے، مسلمانوں کی طاقت بن جائے، وہ محور بن جائے، وہی ہوگا جو باقی نکات پر تشیعوں کے محور بننے سے ہوا۔ عزیزان ڈرے نہیں، خود اعتمادی کے ساتھ اہل سنت بھائیوں کو، مسلمانوں کو یہ آگاہ کریں اس بات سے کہ تشیعوں اگر طاقت بنے، تشیعوں کی طاقت اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، فرقوں کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، تشیعوں جب طاقت بنتا ہے یہود کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ لیکن جو میڈیا بناتا ہے جو طاقت، امریکہ جو طاقت بناتا ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرنے میں، یہ مجاہد میڈیا نے بنائے اور یہ مجاہد امریکہ نے بنائے، جن کے ہاتھ اور پاؤں اور سر تک ڈوبے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خون میں، لیکن آج تک آپ نہیں بتا سکتے کہ حزب اللہ نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہو، اگرچہ حزب اللہ کے اوپر، حزب اللہ کو اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ الجھنے میں داخل کرنے کے لیے بہت کچھ بنایا گیا، حزب اللہ کو ہاضم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، توجہ فرمائیں، حزب اللہ کو انتخابی جماعت بنانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا کہ مقاومت کا عنوان ختم کر کے ایک انتخاباتی جماعت میں تبدیل کر دیا جائے۔ حزب اللہ نے اپنے آپ کو کسی کے وجود کے اندر ضم نہیں ہونے دیا، حزب اللہ نے اپنے اندر اپنا استقلال قائم رکھا اور ثابت کیا کہ تشیع محافظ اسلام ہے، تشیع طاقت اسلام ہے، اسلام کی طاقت ہے تشیع۔ اگر تشیع مضبوط ہوگا، اسلام مضبوط ہوگا، مسلمان مضبوط ہوں گے، سنی مضبوط ہوگا، دین مضبوط ہوگا، ہرگز تشیع اسلام کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے تاریخ میں، نہ ہوگا کبھی۔ کربلا میں تشیع کا قتل ہوا مسلمانوں کے خلاف نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے تشیع کا قتل ہوا۔ ایران میں تشیع اگر مضبوط ہوا اسلام کی طاقت بنا، لبنان میں تشیع مضبوط ہوا اسلام کی طاقت بنا، پاکستان میں تشیع اسلام کی طاقت ہے، لیکن تشیع اپنے آپ کو پراکندہ ہونے سے، گم ہونے سے، ہاضم ہونے سے، بیڑیوں کے منہ میں جانے سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے استقلال کو محفوظ رکھے اور طاقت بنے، قوت بنے اس مملکت کو بچانے کے لیے، اس امت کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی عزت و شرف کو بچانے کے لیے. یہ قربانیاں جو تشیع پیش کر رہا ہے، ان قربانیوں کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. لیڈرشپ کا یہی کام ہوتا ہے، قیادت اس دن کے لیے چاہیے ہوتی ہے. قیادت کا فریضہ یہ ہے کہ تحفظ کرے، حفظ کرے، کسی کے اندر ضم ہونے نہ دے، جس کی خاطر جان دی ہے اس کو بچا کے رکھے. ظاہر ہے آج ہر انسان و ہر مسلمان و بالخصوص ہر شیعہ سوگوار ہے پاکستان کے اندر. اس کی پہلی آرزو ہے کہ یہ قتل و غارت بند ہو. عزیزان، یہ سب کی آرزو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آرزو اپنی بڑھائیں کہ یہ اسلام کی طاقت کا سرچشمہ یہ جاری رہے، یہ باقی رہے، یہ منتشر ہو کر، پراکندہ ہو کر گم نہ ہو جائے، کھو نہ جائے. یہ نہ ہو جائے کراچی میں اس کو کوئی ہڑپ کر جائے، لاہور میں کوئی اور ہڑپ کر جائے، اور سرحد میں کوئی اور ننگل جائے، بلتستان میں کوئی اور ننگل جائے، کہیں کوئی اور ننگل جائے. ننگلنے نہ دیں تشیعوں کو، کوئی نہیں ننگل سکتا. پارا چنار کے تشیعوں کو ننگلنے کی کوشش کی گئی، نہیں ننگلنے دیا انہوں نے اپنے آپ کو، بچایا انہوں نے اپنے آپ کو، ہضم نہیں ہونے دیا انہوں نے اپنے آپ کو کسی سلسلے کے اندر. لیکن ابھی پارا چنار کے لیے بھی منصوبے موجود ہیں، نہیں ہے کہ دشمن اب مایوس ہو کے الگ ہو گیا، پارا چنار کے بارے میں کچھ سوچ نہیں رہا ہے. نہ، پارا چنار کے بارے میں گہری سازشیں تیار کی جا رہی ہیں. متوجہ رہنا چاہیے مومنین کو، پارا چنار سے لے کر کوئٹہ تک تشیع جو کوئٹہ کے اندر موجود ہے، جس کو ہضم کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے اور مختلف جگہوں پر اس کو کھپانے کے لیے، کبھی اس کو ہزارہ برادری کا نام دیا گیا، کبھی اس کو کس بہانے سے این جی اوز کا جال بچھایا گیا تشیع کوئٹہ کے وجود کو منتشر کرنے کے لیے. غیر ملکی ایجنسیاں جتنی کوئٹہ کے اندر فعال ہیں، اتنی شاید پورے مشرق وسطی کے اندر فعال نہیں ہوں گی جتنی کوئٹہ کے اندر فعال ہیں غیر ملکی ایجنسیاں. کیوں؟ تاکہ تشیع کو منتشر کر کے گم کر دیا جائے، منتشر کر دیا جائے، کچھ تشیع ملک سے باہر نکال دیا جائے، دباؤ ڈالو، مارو ان کو، قتل عام کرو، ادھر سے آسٹریلیا اور کینیڈا کے ویزے عام کر دو، کچھ بھاگ کے باہر چلے جائیں، جو کارآمد لوگ ہیں وہ ملک سے باہر چلے جائیں، دوسرے اس شہر سے بھاگ کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں چلے جائیں، پرامن شہروں کا رخ کر لیں. عزیز مان، کوئی جگہ پرامن نہیں ہے آپ کے لیے. آپ جن نقطوں کو پرامن سمجھتے ہو وہ بھی ایک دن ناامن ہو جائیں گے. جب سارا پاکستان ناامن تھا، کوئٹہ پرامن تھا. یہیں سے آپ یقین جان لو کہ پاکستان کا کوئی حصہ پرامن نہیں ہے. ایک جگہ سے بھاگ کر دوسری جگہ جانے سے امن نصیب نہیں ہوگا. امن اس وقت قائم ہوگا جب تشیع دشمن کی چال کو سمجھے، منتشر ہونے سے اپنے آپ کو بچائے، دوسرے گروہوں کے اندر اور دوسری سرزمینوں کے اندر اور دوسری کمیونٹی کے اندر ہضم ہونے سے اپنے آپ کو بچائے. اس وقت ایک عمومی ہجرت کی ضرورت ہے کوئٹہ کی طرف. پاکستان کے مختلف علاقوں سے مومنین ہجرت کر کے جائیں، کوئٹہ میں جا کر آباد ہوں. جہاں پر آپ کو منتشر کر رہے ہیں وہیں پر آپ کی آبادی بڑھنی چاہیے. ہجرت کریں لوگ پاکستان کے علاقوں سے، کوئٹہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں، وہاں کے مومنین استقامت دکھائیں، ان امبیسیوں کے چالوں کو سمجھیں، ان استعماری طاقتوں کو سمجھیں، برطانوی پارلیمنٹ کی منحوس سازش کو سمجھیں، جو ہزارہ برادری کہہ کر ان کو، ہزارہ برادری کہہ کر ان کو سب سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جب ہزارہ کا نام آ جاتا ہے دوسرا آدمی احساس لا تعلقی کرنے لگتا ہے کہ بھائی میں تو ہزارہ نہیں، میں پنجابی ہوں، میں پشتون ہوں، میں بلتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں تو ہزارہ نہیں ہوں، بس میرا کیا تعلق ہے اس سے؟ نہ عزیزان من، مومن ہیں یہ سب، مومن ہیں یہ سب، مسلمان ہیں یہ سب، ہمارے بھائی ہیں، ان کا قتل عام ملت کا قتل عام ہے، ان کا قتل عام تشیع کا قتل عام ہے، ان کا قتل عام اسلام کا قتل عام ہے، امت کا قتل عام ہے، ان عزیزوں کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ تحفظ سے مراد صرف نہ جان کے تحفظ کی ضرورت ہے، کوئٹہ میں تشیع کے وجود کی تحفظ کی ضرورت ہے، کیان تشیع کے تحفظ کی ضرورت ہے، ہستی تشیع کی بقا کی ضرورت ہے۔ ہستی تشیع کوئٹہ میں خطرے میں ہے، اس ہستی تشیع کو بچانا۔ آپ دیکھیں نان ہزارہ شیعہ جتنے بھی تھے جب قتل و غارت شروع ہوئی سب آ گئے، منتقل ہو گئے، کوئی کراچی چلا گیا، کوئی پنجاب آ گیا، جہاں جہاں سے آئے ہوئے تھے وہاں واپس لوٹ گئے۔ یہ خطرناک ہے، یہ اس لیے عرض کیا تھا کہ پاراچنار میں ایک بڑی تعداد پاراچنار سے بیرونی ملک رخ کر لیا انہوں نے، ایک بڑی تعداد پاراچنار کے پاکستان کے مختلف شہروں میں آ کر آبادی کی سوچ رہے ہیں۔ عزیزان، آپ پہلے پاراچنار کو محفوظ کرو، پھر جتنا ہجرت کرنی ہے کرو۔ آپ جب پاراچنار محفوظ ہو جائے، جب ہستی پر تشیع کی آپ محفوظ کر لو، پھر دنیا کے جس کونے میں مرضی ہے چلے جاؤ، نوکری کے لیے جاؤ، تعلیم کے لیے جاؤ، کاروبار کے لیے جاؤ، بزنس کے لیے جاؤ، رفاہ کے لیے جاؤ، تفریح کے لیے جاؤ، جہاں مرضی ہے جاؤ، جاؤ جہاں مرضی ہے جاؤ، کوئی روکتا نہیں ہے کسی کو۔ لیکن اگر آپ کے جانے سے تشیع کی ہستی کمزور ہوتی ہے، تشیع کا وجود ضعیف ہوتا ہے، مت جاؤ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تشیع کے ہستی کو ضعیف مت کرو، مت جاؤ شہر چھوڑ کر، بلکہ پاکستان کے پرامن علاقوں سے جا کر لوگ مومن آباد ہوں ان علاقوں کے اندر، وہاں جا کر بنا رہے، ہم یہاں رہیں گے۔ اپنی ہستی کو بچانا ضروری ہے اس وقت، اس وقت تحفظ تشیع کے لیے یہ جو معکوس ہجرت ہے، اس معکوس ہجرت کو روکا جائے۔ تاکہ تشیع کی طاقت نہ ٹوٹے، نہ توڑنے دیں۔ عزیزان، تشیع کی طاقت جو ابھی پاکستان میں ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے امریکہ دوبارہ غلطی نہیں کرنا، خفت نہیں برداشت کرنا چاہتا وقت سے پہلے، چونکہ ایران میں دیر ہو چکی تھی ان کو، لبنان میں دیر ہو چکی تھی، اب نہیں چاہتے کہ عراق میں اور پاکستان میں ہم دیر سے جاگیں۔ یہاں آج لبنان سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے، ایران سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایرانی تشیع کو جس مشکل کا سامنا تھا وہ اتنی نہیں تھی پیچیدہ جتنی پاکستان کے تشیع کو درپیش ہے، لبنان کے تشیع کو بھی اتنی پیچیدہ صورتحال کا سامنا نہیں تھا جو پاکستان کے تشیع کو، اس لیے وہاں کی قیادت سے یہاں کی قیادت زیادہ بصیرت کا ثبوت دے، زیادہ اہلیت کا ثبوت دے، زیادہ شجاعت کا ثبوت دے، زیادہ دلیری کا ثبوت دے، چونکہ یہاں زیادہ پیچیدہ صورتحال ہے۔ 5 کروڑ تشیع اسلام کی طاقت ہے، 5 کروڑ تشیع اسلام کی طاقت ہے، یہ طاقت کسی سے ہضم نہیں ہوتی، اس طاقت کو منتشر کرنا یہ ہدف ہے ان کا، سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے اخبارات میں کھل مکھلا ایک دوسرے کا راز کھول کے بتا دیا کہ تشیع کے سنیریوں میں کون کون شامل ہے، ترکی شامل ہے، قطر شامل ہے، آل سعود شامل ہیں، عرب دنیا شامل ہے، امریکہ شامل ہے، اسرائیل شامل ہے، پاکستان کے اندر ان کے مہرے، ان سے وابستہ گروہ، یہ سب شامل ہیں، سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ انہوں نے اخباروں میں کھل کے خود بیان کیا ہے کہ یہ سب اس سینیریو میں شامل ہیں، کہ ہر سطح پر عراق میں تشیع کی کمر توڑنا یہ ہدف ہے، منتشر کرنا کہ عراقی تشیع گم ہو جائے، گم شدہ 65% شیعہ عراق میں گم شدہ تھا، صدام کا زمانہ، صدام سے پہلے کا زمانہ، اتنی بڑی عظیم تعداد اکثریت مطلق وہاں پر گم شدہ تھی، بحرین میں گم شدہ، سعودی عرب میں گم شدہ، افغانستان میں گم شدہ، پاکستان میں گم شدہ، اس گم شدگی کی طرف واپس آپ کو لے جا رہے ہیں۔ کیسے گم ہوں گے آپ کو راستے بتا رہے ہیں، ان بھیڑیوں کے منہ میں چلے جو گم ہو جاؤ گے خود ہی. ظاہر ہے جب ان سیاسی جماعتوں کا حصہ بن جائیں گے ہم، کوئی اس کی بغل میں کوئی اس کی بغل میں، گم ہو جائے گا خود ہی، تشیع گم ہو جائے گا. اصل منصوبہ پاکستان کے اندر یہ ہے، وہی عالمی منصوبے کا حصہ ہے. بیداری و آگاہی کی ضرورت ہے، توجہ و ہوشیاری و بیداری و بصیرت کی ضرورت ہے. علماء، جوانان، خواتین، تمام طبقات، بغیر کسی تفریق کے چھوڑ دو یہ مطالبے کرنا، چھوڑ دو اس سے کہو آپ یہ کرو، اس سے کہو یہ کرو، کوئی بھی آپ کے لیے نہیں کرے گا. اور ایک دوسرے سے بھی مطالبے چھوڑ دو. اس وقت لگے ہوئے ہیں فلاں یہ کام کرے، سیاسی جماعتیں یہ کام کریں، علماء یہ کام کریں، فلاں یہ کام کرے، یعنی تشیع نے یہ عہد کر لیا کہ ہم نے نہیں کرنا، دوسرا ہی کوئی آ کے کوئی ہمارے لیے کرے. کس نے یہ سبق پڑھایا ہمیں؟ فرد فرد کا فریضہ ہے، کوئی بھی کچھ نہ کرے ہر فرد کا فریضہ ہے، مشروط نہ کرو اس فریضے کو. تحفظ سب کا فریضہ ہے، تشیع کی ہستی کو بچانا سب کا فریضہ ہے. خطرناک سازشیں ہیں. ابھی یوم وفا مناتے ہیں، کس کے ساتھ وفا؟ یہ کس کے ساتھ وفاداری ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ، حسین علیہ السلام کے ساتھ، کس کے ساتھ وفا؟ اس وفا کا پتہ تو چلے نا کہ کس کے ساتھ وفا ہو رہی ہے. آگاہی کی ضرورت، بیداری کی ضرورت ہے، ہوشیاری کی ضرورت ہے. یہ حساس ترین لمحے قوموں کے اوپر آتے ہیں، ان لمحوں میں اگر غفلت بڑھتی جائے پھر 100 سال وہ کام نہیں انجام دیا جا سکتا. عزیزان، اقبال، خدا رحمت کرے اقبال کو، وہ شعر جو انہوں نے فارسی شاعر کا نقل کیا کہ رفتم خار از پاکشم، منزل محمل نہان شد از نظر. رفتم کہ خار از پاکشم، محمل نہان شد از نظر، یک لحظه غافل گشتم و صد سال راہم دور شد. میرے پاؤں میں کانٹا چوبا، میں کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھا، ایک لحظے کے لیے غفلت کی 100 سال کاروان مجھ سے دور ہو گیا. عزیزان، اس لحظے کی غفلت، اس لحظے کی غفلت تشیع کو 100 سال دور کر دے گی. انقلاب کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا، امام خمینی کی ساری محنت پہ پاکستان میں پانی پھر جائے گا، یہ خون شہداء پہ پانی پھر جائے گا معاذ اللہ، یہ خون سارا رائے گان چلا جائے گا. اس لحظے کی غفلت ساری ملت نے اگر انجام دی. کسی گروہ کی طرف ہمارا اشارہ نہیں، کسی شخصیت کی طرف اشارہ نہیں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، پوری ملت کے لیے بات کر رہا ہوں. اس کی کوئی تفسیر نہ کرے، اس مطلب کی بے جا تفسیر نہ کرے، یہ مطلب عمومی سب کے سب، علماء کے لیے، عوام کے لیے، خواتین کے لیے، جوانوں کے لیے، جو جس شکل میں و جس روپ میں ہے، نام کا بھی تشیع ہے اس وقت، اس کا فریضہ یہی بنتا ہے، ہستی تشیع کی دفاع کرنا، ہستی تشیع کو منتشر نہ ہونے دینا، ہستی تشیع کو گم نہ ہونے دینا، ہستی تشیع کی بقا، ہستی تشیع کی بقا اسی صورت میں ہے. کوئٹہ میں تشیع کی ہستی کو بکھرنے نہ دیں، یہ شیرازہ بکھرنے نہ دیں. پارا چنار میں یہ ہستی بکھرنے نہ دیں، منتشر نہ ہونے دیں. جمعیت بڑھائیں، اپنی جمعیت بڑھائیں. میں نے ایک اور مجلس میں کہا تھا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا، میرے بس میں ہوتا، یہ جتنے خمس خور ہیں جو دیتے ہی نہیں خمس اپنے مال سے، یا جو دے کے کھا جاتے ہیں، دوسرے کھا جاتے ہیں، ان سب سے زبردستی خمس وصول کر کے اور تمام جوانوں کو دے کر اور ان کے گھروں، ان کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ ہر گھر کے اندر 12 جوان 12 بچے شیعہ ہونا ضروری ہیں، 12 ائمہ کے نام پر ہر گھر کے اندر، تاکہ تشیع کی طاقت بڑھے اور ان کا خرچہ اس بیت المال سے دیتے، اس بیت المال سے دیتے. اب ڈرتے ہیں نا لوگ، جی بچے ہو جائیں گے خرچہ کہاں سے دیں گے؟ اب تم خود جب پیدا ہوئے تھے کس نے خرچہ دیا تھا تیرا؟ تو نے دیا تھا خود اپنا خرچہ. ضرورت ہے پارا چنار میں، ضرورت ہے اس شیرازے کو بچانے کی ضرورت ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں شیرازہ تشیع بکھرنا بچانے کی ضرورت ہے. دباؤ میں ہیں وہاں کے مومنین, دوسرے ان کی مدد کو پہنچے. مدد یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں پیسے دیں, یا مدد یہ نہیں ہے ہجرت کریں اس سرزمین پر, جائیں وہاں جا کر کاروبار وہاں کریں, آبادی وہاں کریں, رہیں وہاں پر. اور دوسرے تمام ملک کے مومنین مدد کریں ان کی, جو ان گورنمنٹ بھی یہی کام کرتی ہے. گورنمنٹ جو اپنے ملازمین ہیں ان کو دو قسم کے علاقوں میں, جہاں پر رسک ہوتا ہے اور جہاں پر کوئی رسک. مثلا اگر ایک ٹیچر لاہور میں پڑھائے تو اس کی ایک تنخواہ ہوتی ہے, اور اگر ایک ٹیچر خطرناک علاقوں میں جا کر پڑھائے تو اس کی تنخواہ کچھ اور ہوتی ہے. فوج دو طرح کی ہوتی ہے, چھونیوں میں بیٹھی ہوئی فوج اور خطرناک بارڈروں کی فوج. خطرناک بارڈروں پہ جو فوج موجود ہے اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے بونس بھی زیادہ ہوتے ہیں, اس کی سہولتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ قانون ہے, گورنمنٹ کا قانون ہے. خوب یہی قانون ملت میں ہونا چاہیے. اگر ایک عالم دین پرامن علاقے میں ہے اس کی آدھی تنخواہ کاٹ کے اس عالم دین کو دی جائے جو پرخطر علاقے میں رہ رہا ہے. دیا جائے ان کو وہ تشیع جو خطرے کی دنیا میں, ان کو سپورٹ کی جائے, مدد کی جائے, تاکہ منتشر نہ ہو وہاں سے, وہ مضبوط رہیں, قائم رہیں وہاں پر اپنے مقام پر. نفوس کے ذریعے ان کی مدد کرو, ورنہ یہ مگرمچھ اور بھیڑیے مل کر اور ان کے عالمی سرپرست یہ درندے مل کر اس وقت سخت غلیظ و خطرناک منصوبہ تشیع کے خلاف انہوں نے بنایا عالمی سطح پر. عزیزان, شہداء کی تعظیم و تکریم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان شہیدوں نے جس راہ میں خون دیا ہے اس راہ کو بچانا ضروری ہے. شہید اس لیے نگران و پریشان ہوتا ہے کہ میری شہادت کے بعد جو مقصود تھا میری شہادت کا وہ بچ گیا یا نہیں بچا, وہ محفوظ ہے یا نہیں محفوظ. اگر شہید بھی ہو جائیں, عباس ٹاؤن میں 50 مومن یا زیادہ شہید بھی ہو جائیں اور ملت بھی محفوظ نہ رہے, ملت بھی گم ہو جائے, ملت مگرمچھوں کے منہ میں چلی جائے, عزیزان یہ ظلم ہے بہت عظیم. آئمہ تشیع نے جو ایک خدمت انجام دی ہے, بعض کہتے ہیں کہ کربلا, ہر امام نے کربلا کی طرح قیام کیوں نہیں کیا؟ ہر امام کے اگر مبارزے کو دیکھیں تو امامت کا مبارزہ یہ تھا کہ جب بنو امیہ ہستی تشیع کو نابود کرنا چاہتے تھے, ہستی تشیع کو, اس نقطے پہ تاکید کر رہا ہوں میں, ہستی تشیع کی ہستی کو نابود کرنے کے درپے تھے, آئمہ معصومین نے ہستی تشیع کو بچایا ہے, ہستی کو بچایا, تشیع کی ہستی کو محفوظ رکھا ہے. اسرا نے ہستی تشیع کو محفوظ رکھا ہے, ورنہ بنو امیہ نابودی چاہتے تھے, مطلق نام تک نہ رہے اس شجرہ طیبہ کا. اور آج بھی وہی بنو امیہ کے سے بدتر درندے موجود ہیں جو منتشر کرنے کے لیے اس ہستی کو منصوبہ بنائے ہوئے ہیں. آئمہ اطہار کی سیرت تشیع کی ہستی کو بچانا ہے, کربلا ہستی تشیع کو بچانا. تشیع نہ بعنوان فرقہ, تشیع بعنوان طاقت و قوت اسلام, جس کی وجہ سے اسلام و مسلمین نے محفوظ ہونا ہے. اور یہ بات آپ نے ہر مسلمان کو, اور اگر تشیع اپنی ہستی کو مضبوط کر لے, عزیزان اہل سنت ان کو آگاہ کریں, ان کو باخبر کریں, ان کے ذہنوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اصل دشمن جس نے یہ خطرناک منصوبہ بنایا ہمارے, وہ چاہتا ہے تشیع کو رسوماتی جنگ میں اتار دے اور خود پشت سے خنجر تشیع کی پشت میں وارد کرے. اس بیداری اور ہوشیاری کی ضرورت ہے. یہی شہداء کے ساتھ وفا ہے, واقعا وفا چاہیے شہداء کے ساتھ, نہ کہ شہداء کے نام کے ساتھ, شہداء کے نام پر حکومتوں کے ساتھ اور پارٹیوں کے ساتھ وفا. بہت سارے لوگ جو چھپے رہے, ساری عمر چھپے رہے, کبھی کسی شہید کے لیے فاتحہ تک نہیں پڑھی, کبھی کسی شہید کی مجلس میں شرکت نہیں کی, بڑے بڑے سانحات و بحران ہوئے آج آ گئے ہیں, وہ آ کر تشیع کے رہنما بننے کی کوشش کر رہے ہیں, کس لیے آئے ہیں؟ اچھی بات ہے اگر آئے ہو واقعاً درد تشیع اگر تمہیں میدان میں لے کر آئے, اچھی بات ہے, لیکن اگر آئے ہو کوئی خیانت کرنے کے لیے, اگر آئے ہو ہستی تشیع کو بیچنے کے لیے, عاقبت بری ہو جائے گی تمہاری. ساری عمر گم رہے, جب آئے تو کم از کم تشیع فروشی کے لیے نہ آؤ, کربلا فروشی کے لیے نہ آؤ. حسین کے مرثیے پڑھے, جیبیں اپنی بھری ہیں, اب ملت کے مرثیے پڑھ کے پوسٹیں حاصل کرنا. مرثیے ملت کے پڑھو, مرثیے شہداء کے پڑھو, مرثیے سوگواروں کے پڑھو, مقامات خود حاصل کرو. یہ خیانت ہے خون شہداء کے ساتھ. اس وقت ملت کی بیداری در حقیقت تنہا ضامن تحفظ تشیع ہے. تشیع کا تحفظ ضامن تحفظ اسلام ہے. اسلام کا تحفظ باعث اعلاء کلمۃ اللہ ہے. کلمۃ اللہ کا اعلاء و سربلندی باعث سرنگونی نظام ظلم و ستم ہے. اور یہی انتظار کا فلسفہ ہے, اور یہی ظہور کا معنی ہے. اعلاء کلمۃ اللہ و سرنگونی کلمہ طاغوت و کفر. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی پاکستان میں وہ دن لائے کہ جب تشیع خدا کے بھروسے پر اور راہ کربلا کو طے کرتے ہوئے انشاءاللہ اسلام کا وہ مسلمین کے تحفظ کا مضبوط سہارا و ستون بنے انشاءاللہ. اور خداوند تبارک و تعالی تشیع کے مضبوط و توانا ہاتھوں سے پاکستان میں امن و امان قائم فرما انشاءاللہ. اور خداوند تبارک و تعالی پاکستان میں اس سرزمین پر ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما انشاءاللہ. اور بارگاہ خدا میں دعا ہے پروردگارا ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, ان کے سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما, ان جوانوں کے اندر غیرت و شجاعت عطا فرما. خدا بندہ جس سرزمین پر مظلومین فریاد کر رہے ہیں, ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا, ربنا واجعلنا من لدنک ولیا واجعلنا من لدنک نصیرا. اے پروردگار اس سرزمین پر مظلوم مرد و عورتیں و بچے فریاد کر رہے ہیں کہ اے پروردگار اس آبادی و بستی سے ہمیں نجات عطا فرما جس کے اہل جس کے باشندے ظالم ہو گئے ہیں. خدا بندہ اس سرزمین سے ظلم کا خاتمہ فرما. پروردگارا اس زمین پر عدالت و ولایت کی حکومت برپا فرما. خدا بندہ اس ملت کے اندر وحدت و اتحاد عطا فرما. خدا بندہ اس ملت کے علماء, اس ملت کے رہنما, اس ملت کے جوان, اس ملت کے طبقات کے اندر بصیرت عطا فرما. خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما. آپ تمام شہداء اسلام کے لیے, شہداء تشیع خصوصاً, شہداء ثانیائیں کراچی عباس ٹاؤن, شہداء کوئٹہ, شہداء ہنگو و دیگر مقامات پر جن شہداء نے شہادت پائی ہے ان کے لیے, وہ بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد.